ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله. يا شاه مدينة دل کا میرے ارمان یہ پورا ہو جائے ہم سے اندھیرا ہو جائے، روپوش ہو کر جلوے ان کے ہر سمت اندھیرا ہو جائے، طوفان بلائی
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دلوں کی راحت جاری ہے، تلاوت اور نعت شریف ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے درمیان ہوں گے، اذان کا بھی سلسلہ ہوگا۔ کرونا وائرس اور دیگر وباؤں سے نجات کے لیے ماشاءاللہ روزانہ ہی مدنی چینل پر اذان دی جا رہی ہے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں اس نیت کے ساتھ اذان دیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پرابلم سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں، امیر اہل سنت بھی جب تشریف لائیں گے تو آپ کی دلچسپ کالز ہوتی ہیں، امیر اہل سنت کے بڑے پیارے حکمت بھرے جوابات بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نگران شورا بھی ہوتے ہیں، تو بہت کچھ دلوں کی راحت کا اس میں اس سلسلے میں گویا سامان ہوتا ہے۔ آج آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے اور دو بھائیوں کا واقعہ سنانا ہے. پچھلے زمانے میں دو سگے بھائی تھے. ایک بھائی بڑا عابد و زاہد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور چھوٹا بھائی جو تھا، بڑا بھائی عبادت گزار تھا اور چھوٹا بھائی وہ عیاش تھا، بدکار تھا، بہت سارے برے کام کرتا تھا. بڑے بھائی کے دل میں ایک دن تمنا ہوئی کہ میں شیطان کو دیکھوں. تو ایک بار اس کی شیطان سے ملاقات ہو گئی. شیطان واقعی مکار ہے، خطرناک دشمن ہے. اس نے بڑے بھائی کو کہا کہ میں تمہاری تمنا کے مطابق تم سے ملنے آ گیا ہوں، مجھے تم پر رحم آ رہا ہے. 40 سال ہو گئے، اپنے نفس کو تم نے گویا جلا ڈالا ہے، اتنی عبادت، اتنی ریاضت، دنیا کے کوئی عیش، دنیا کی کوئی رنگینی تم نے دیکھی نہیں، تم نے اپنے آپ کو ہر طرح کی لذت سے دور رکھا ہے. اور میں جانتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بہت سارا علم ہے، کہ تمہاری عمر 80 سال ہے. بیسیکلی تم 80 سال تم دنیا میں رہو گے، ابھی 40 سال تمہارے باقی ہیں. تو ایسا کرو کہ 20 سال مزید مزے کر لو، اور آخری 20 سال پھر توبہ کر لینا، پھر عبادت کر لینا. تو اتنا کچھ اپنے اوپر کیوں ڈیفیکلٹ کرتے ہو؟ شیطان نے اس کا یہ ذہن بنانا شروع کیا. اب عابد تھا، عالم تو تھا نہیں کہ اس کو یہ خوف آ جائے یا بات سمجھ جائے کہ شیطان ٹریپ کر رہا ہے، شیطان جو ہے وہ اپنے بہکاوے میں لا رہا ہے اور لمبی امیدیں دلا رہا ہے. موت کا تو ایک دن کا بھی پتہ نہیں ہوتا. بہرحال اس شیطان کی باتوں میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ کچھ دن میں بھی ذرا گناہوں کی لذت حاصل کر لوں، پھر توبہ کر لوں گا، اور کہیں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اوپر کی منزل میں وہ خود رہتا تھا عابد، نیچے کی منزل میں، اسی بلڈنگ میں کہہ لیجئے، اس کا بھائی رہتا تھا جو دنیا بھر کی رنگینیاں عیاشیاں کرتا تھا، شراب پیتا تھا، بدکاری کرتا تھا. اس نے سوچا کہ میں نیچے سیڑھی سے اتر جاتا ہوں اور اپنے بھائی کے پاس ہی چلا جاتا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ دن گزارتا ہوں، بھائی بھی خوش ہو جائے گا اور میں بھی کچھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں کی لذتیں اٹھاؤں گا، بدکاریاں کروں گا. اچھا، جب یہ غور کر لیا اس نے، اور ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو چھوٹا بھائی نیچے تھا، اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، اسی وقت اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کب تک گناہ کرے گا، کب تک اللہ کو ناراض کرے گا، اسی حال میں مر گیا تو تیرا بنے گا کیا. اب اس کو خیال آیا کہ توبہ کرنی چاہیے. سوچنے لگا میں کتنا برا شخص ہوں کہ میرا ایک بھائی، اللہ کا پیارا، اتنا نیک بندہ، اوپر ہی رہتا ہے اور کتنی عبادت کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ رہ کر نیچے میں گناہوں میں پڑا رہتا ہوں، بھائی سب جاتا بھی رہتا ہے. اب اس نے سوچا کہ چلو اب اوپر چلتے ہیں بڑے بھائی کے پاس، اور اس کے ساتھ مل کر اللہ سے توبہ کروں گا، اللہ کریم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، میرا بھی کچھ کام بن جائے گا. شرمندہ ہے، ندامت ہے، افسوس ہے. اب ناظرین ذرا غور کیجئے کہ چھوٹا بھائی گھر سے نکلا اوپر جانے کے لیے کہ بڑے بھائی کے پاس جا کر توبہ کروں گا، اور بڑا بھائی اوپر سے نکلا نیچے جانے کے لیے کہ چھوٹے بھائی کے پاس جا کر گناہ کروں گا. دونوں کی نیتیں الگ ہیں، ملاقات دونوں چاہتے ہیں، ملنا دونوں چاہتے ہیں، مگر دونوں کی لائن آف ڈائریکشن الگ الگ ہے، ایک گناہ کے لیے اور ایک توبہ کے لیے. اب کیا ہوا؟ چھوٹا بھائی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اوپر جانے کے لیے، اور بڑا بھائی اترنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا ہے. اس بھائی کا پیر پسلا جو اوپر سے آ رہا تھا، اور وہ لڑکتے ہوئے چھوٹے بھائی پر گرا. دونوں بھائی بہت تیزی کے ساتھ نیچے گرے اور دونوں کا انتقال ہو گیا. جی ناظرین، دونوں کا انتقال ہو گیا. اب ہوا کیا؟ چھوٹے بھائی کے گناہ ہی گناہ تھے، اور بڑے بھائی کے پاس بہت ساری نیکیاں تھیں، مگر آپ جانتے ہیں ان دونوں کے انتقال کے بعد چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے بھائی کو توبہ کی بدولت، توبہ کی سچی نیت کی بدولت، شرم ساری اور ندامت کی بدولت، اللہ کریم نے اسے نیکوکاروں میں اٹھا لیا، یعنی گویا اس کی بخشش کر دی گئی. اور بڑے بھائی کی گناہ کی نیت، بدکاری کے لیے چلنا، اللہ کی نافرمانی کے لیے قدم بڑھانا، اس بنا پر، اس نیت کے ساتھ چونکہ وہ چلا تھا، اس کو بدکاروں میں اٹھایا. گویا بڑے بھائی کی ساری عبادتیں تباہ ہو گئیں اور چھوٹے بھائی کے سارے گناہ مٹا دیے گئے، کیونکہ شرم تھی، ندامت تھی، توبہ تھی. ناظرین، اس واقعے کو لکھنے کے بعد علماء نے سبق لکھا ہمارے لیے کہ شیطان کا ایک داؤ ہے، یہ ایک وار ہے شیطان کا، کہ انسان کو لمبی عمر پانے کی امیدیں دلاتا ہے. ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو یقیناً اللہ اللہ کرنا، بالکل تم سنتوں پر عمل کرنا، تم سارے حرام کام چھوڑ دینا، تم داڑھی بھی رکھ لینا. اگر کوئی بہن سن رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہوگا، بعد میں پردہ بھی کر لینا، بعد میں فلمیں ڈرامے سب چھوڑ دینا، ابھی تو انجوائے کر لو نا، آخری وقت اللہ اللہ ہی کرنا ہے. لیکن کیا ہم میں سے کوئی ہے اس وقت جو جتنے مجھے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ ہم کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ بوڑھا ہونا یا 15-20 سال کی بات تو بات کی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم آج رات پوری زندہ رہ کر گزار سکیں گے کہ نہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ جب ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پھر یہ شیطان کا وار ہم پر کیسے شیطان کھیل جاتا ہے ہم سے کہ وہ لمبی امیدیں دلاتا ہے اور انسان گناہوں میں پڑا رہتا ہے اور توبہ کو ڈیلے کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس بندے کو جو 40 سال سے عبادت کر رہا تھا، کیسا اس کا دماغ گھمایا اور آخر کار گھر سے نکالا کہ کچھ دن کی تو مزے کر لے، حالانکہ وہی وقت موت کا تھا۔ وہ سجدے میں گزر جاتا، وہ تلاوت میں گزر جاتا، مگر وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا۔ اس سے ایک اور سبق یہ ملا کہ ہمیں ڈرتے یہ رہنا چاہیے حرام کام کرتے وقت، کہ یہ حرام کرتے وقت موت آ گئی تو پھر کہاں جائیں گے؟ شراب پینے والا سوچے کہ شراب کے نشے میں موت آ گئی، کسی کو اگر سنیما گھر میں موت آ گئی، کسی کو جوا کھیلتے ہوئے موت آ گئی، بدکاری حرام کاری کرتے وقت موت آ گئی۔ ذرا سوچیں نا، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اور صبح و شام کرتے ہیں، وہ سوچیں کہ اگر اس وقت موت آ گئی تو میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، کبھی بھی موت آئے گی تو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے آ جائے گی، یا تلاوت کرتے ہوئے آ جائے گی، یا نماز پڑھتے ہوئے آ جائے گی، یا درود پڑھتے ہوئے آ جائے گی، یا نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آ جائے گی۔ موت تو کبھی بھی آنی ہے، لیکن اگر ہمارا زیادہ وقت سنتوں کے مطابق اور نیکیوں میں گزر رہا ہوگا تو چانس زیادہ ہے نا کہ اچھے کاموں میں موت آئے گی، اور جس کا زیادہ ٹائم برائیوں میں گزر رہا ہے، سوچے اس کا اگر برا کام کرتے ہوئے موت آ گئی تو کہاں جائے گا۔ اور ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی کہ توبہ کیا کمال کی چیز ہے، سچی توبہ، ندامت، شرم، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ حدیث پاک ہے نا، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو آئیے میں بھی سچی توبہ کروں، آپ بھی کریں، اور اپنے گناہوں سے اللہ کرے کہ ہم نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، نگران شورا بھی ہمارے درمیان آ چکے ہیں، آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
میرا نام مریم اتاریہ ہے، میں ہند کے شہر پونہ سے عرض کر رہی ہوں۔ حبیب اتاری انکل، آپ جب پونہ آئے تھے فیضان مدینہ میں، جب آپ نے مجھے گود میں لیے تھے تو میری بیماری تھی وہ دور ہو گئی تھی، آپ نے دم کیے تھے۔ تو
ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو خوش رکھے۔ اب تو آپ کافی بڑی ہو گئی ہوں گی، جب گود میں لیا ہوگا تو آپ چھوٹی ہوں گی، کیونکہ مجھے پونہ آئے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک خوش رکھے آپ کو، آپ کے گھرانے کو۔ جی اگلی کال دیجیے۔
جی عبدالحبیب بھائی سے میری درخواست ہے کہ دلوں کی راحت، ماشاءاللہ مدینہ، اور دلوں کی راحت میں پچھلے پروگرام حاجی حبیب بھائی نے جو ہے وہ اپنے مولانا جامی کا عشق رسول کے سلسلے میں ایک قائد سنائی تھی، اور وہ ذکر کیا تھا کہ آپ نے کلام لکھا اور پھر روضہ رسول پہ جا کے سنانے کے لیے گئے، تو آپ آقا علیہ السلام نے خواب میں، مطلب جنہوں گورنر مدینہ کو کہا کہ ان کو روضے پہ نہ آنے دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولانا جامی جو ہیں وہ تابعی بزرگ ہیں، تبع تابعی ہیں یا بعد کے ہیں، اور وہ مدینہ شریف کلام سنانے کے لیے جب گئے تھے اس سے پہلے ان کی حاضری ہوئی یا اس کے بعد کبھی ہوئی، اور ان کا اصل نام مطلب کیا ہے؟ وہ جامی تو میرے خیال تخلص ہے ان کا، اس بارے میں درخواست ہے کہ تھوڑی سی اگر ڈیٹیل بتا دیں۔ اور ساتھ ہی یہ درخواست ہے کہ مولانا رومی کے بارے میں بھی کوئی حکایت یا کوئی ان کا تعارف تھوڑا سا کرا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔
جی بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ حضرت کا نام عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور میں انشاءاللہ، یہ مجھے کال بتایا گیا تھا، تو چونکہ عالم تیرا پروانہ میں ہم نے ذکر کیا تھا، تو انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ پھر ان کی کب حاضری ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس تفصیل کو میری نیت ہے کہ ہم اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی
عبدالحبیب بھائی، کسی پروگرام کے اندر آپ نے بتایا تھا کہ دنیا بھر میں جو آپ سفر کرتے ہیں تو اس کے اخراجات کے حوالے سے جب سوال ہوا تو آپ نے اپنی نانی کی کوئی وصیت یا نصیحت بیان کی تھی کہ جس پر عمل کرنے کی برکت سے آپ دنیا بھر میں جو سفر کرتے ہیں ان کا اخراجات ادا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ نصیحت کیا تھی، اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کہیں سفر کر کے جاتے ہیں تو خرچہ تو آپ اپنا کرتے ہیں، تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو کھاتے پیتے ہیں وہاں پہ تو کیا اسلامی بھائیوں کو بھی خدمت کا موقع عنایت فرماتے ہیں آپ؟
جی نانی جان کی تو کوئی نصیحت مجھے یاد نہیں ہے، البتہ والد صاحب نے فرمایا تھا جب شروع شروع میں دعوت اسلامی میں آئے تھے تو اور ذمہ داریاں کچھ ملی تھی تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا آپ نے دعوت اسلامی سے کچھ نہیں لینا ہے، جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم نے ہی خرچ کرنا ہے، اور یقیناً جب جاتے ہیں تو اسلام بھائی ہی خدمت کرتے ہیں، اور ظاہر بیرون ملک میں تو سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ حلال کھانا اور آسان کھانا اسلامی بھائیوں کے ذریعے مل جاتا ہے، ورنہ وہاں جا کر ہوٹلنگ کرنا تو اٹس ناٹ ایزی، تو ایسا نہیں ہوتا. جی ماشاء اللہ، نگران شورا کچھ ارشاد فرمائیں اور کچھ کال نگران شورا کے لیے بھی.
شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ نگران شورا آپ دنیا میں کب تشریف لائے تھے؟ آپ اپنی ولادت کا دن ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
کیا خوبصورت سوال
ہے. یہ میں جو ڈیٹ آف برتھ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اسلامی ڈیٹ آف برتھ میری 4 جمادی الاخرى غالباً شاید، اور انگلش جو میری ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 8 جولائی 1970. تو یہ میری وہ ڈیٹ آف برتھ ہیں. 1390 اسلامی تاریخ کے حساب سے 1390 بنتی ہے سن عیسوی. تو یہ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توب الی اللہ. اچھا میں یہ تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ڈیٹ آف برتھ سے ہم اپنی یہاں بعض لوگ پوچھتے ہیں تو بیان کر دیتے ہیں. تو 4 جمادی الاخرى میں نے بیان کی یا 8 جولائی، لیکن ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں ہم امیر سنت اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں صاحبزادہ عبید رضا تاری المدنی، ان کے علاوہ ہم ایسے تنظیمی طور پر کوئی یہ جس کو کہتے ہیں کہ سالگرہ منانا یا برتھ ڈے منانا، اس کو ہم لے کے چلتے نہیں ہیں تنظیمی طور پر. تو اس کا میں نے کہا اعلان کر دوں، خدا نہ خدا غلط فہمی نہ ہو جائے کہ 8 جولائی آنے والی اور کوئی، کیونکہ یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ سوال چلے گا، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ ہونے میں دیر نہیں لگتی کہ یار 8 جولائی آنے والی، اور لگتا ہے ابھی آتے آتے انہوں نے کال چلا دی ہے، تو لگتا ہے یہ اپنی کوئی خدا نہ خاصا بدگمانی.
آپ نے بہت اچھا، یہ آپ نے اچھا بھی کیا کہ اس کی وضاحت کر دی کہ امیر اہل سنت اور جانشین امیر اہل سنت کے علاوہ
بدگمانی کرنی نہیں چاہیے
جی،
خدا نہ خاصا، لیکن اب انسان شیطان بھی تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا
جی،
حسن زن قائم رکھنا چاہیے، لیکن کسی بھی خدا نہ خاصا کوئی غلط فہمی میں آپ مبتلا نہ ہو جائیں، اس وجہ سے میں نے
ماشاءاللہ
وضاحت کر دی ہے.
جی
اتحرہ تاریخ اوری ٹاؤن اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. دلوں کے رات پروگرام میں شیخ دعوت اسلامی الحمدللہ ویلفیئر کے مختلف پروجیکٹس لے کر چل رہی ہے، تو ابھی جو بڑی عید پر جانوروں کی کھالیں اکٹھی کی جائیں گی اور مدارس جامعات اور مساجد کی تعمیر اور قرآن اور اسلام کی مدد کے لیے یہ جو میکنزم ہے پورا امیکا، اس کو اگر آپ ڈیفائن فرما دیں کہ یہ بھی ویلفیئر ہی کی، تو ہمیں بڑھ چڑھ کے کس طرح حصہ لے کر اسلام کی مدد سر کر سکتے ہیں قرآن کی مدارس جامعات، اور جو 3 وقت کا کھانا مدارس میں دیا جاتا ہے آیا یہ بھی ویلفیئر ہی کے زمرے میں آئے گا؟ مدنی پوری ارشاد فرما دیجیے.
جی عبدالربیع،
یقیناً دعوت اسلامی عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور ہمارے 107 سے زائد ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ان تمام شعبہ جات کے لیے ہم قربانی کی خالوں کی اپیل کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہمیں دیتے ہیں، اور اس بار بھی ہماری اپیل ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم ایک اسپیشل مدنی چینل پر ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں، ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں نگران شورا کے ساتھ، جس میں انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. بہرحال جو ناظرین سن رہے ہیں وہ نیت کر لیں کہ اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو اپنی قربانی کی خال دیں گے، بلکہ اس بار تو دعوت اسلامی آپ کے لیے پہلے بھی کرتی رہی، اس بار ایک اور بڑے پیمانے پر ہم انشاءاللہ اجتماعی قربانی کا سسٹم لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس میں آن لائن بکنگ بھی کر سکیں گے، کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر یا اپنے علاقے میں قربانی شاید نہ کر پائیں کسی بھی وجہ سے، تو دعوت اسلامی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ 100% انشاءاللہ شرعی تقاضوں کے مطابق آپ کی قربانی ہوگی، کیونکہ قربانی ایک اہم فریضہ ہے تو وہ شریعت کے تمام تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ اس پورے پروگرام کے لیے، اس پورے یوں سمجھیے کہ آپریشن کے لیے کئی علماء کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ علماء کرام انشاءاللہ اس میں انوالو رہیں گے اور پراپر طریقے سے قربانی ہوگی۔ آپ کو آپ کے حصے کا گوشت بھی اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو ملے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ گوشت بھی بانٹ دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بھی شاندار انتظام ہوگا، قربانی کی خال بھی دعوت اسلامی کو مل جائے گی۔ تو چاہے خود قربانی کریں تو قربانی کی خال دعوت اسلامی کو دیں، یا ملک اور بیرون ملک میں جہاں مجھے سن رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی دعوت اسلامی کر دے اور کرنے کے بعد اس کا گوشت اور خال وغیرہ بھی دعوت اسلامی اس کو استعمال کرے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہمارے پاس نظام موجود ہے۔ تو ضرور اس بار کھلے دل کے ساتھ اپنی دعوت اسلامی کا آپ ساتھ دیں۔ اگلے چند دنوں میں مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر اس کی پروموشنز بھی شروع ہو جائیں گی، اس کے فون نمبرز بھی چلیں گے، آپ کو ای میل ایڈریسز بھی مل جائیں گے جہاں آن لائن رابطہ کر سکیں گے، اور جانور کا حصہ کتنا ہے وہ ریٹ بھی انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں گے۔ جی،
میرا نام محمد عامر اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے عبدالحبیب بھائی اور نگرانی شورا، آپ دونوں مل کے کوئی کلام سنا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔
ماشاءاللہ، دونوں مل کر سنا دیں، چاہیں سنائی دیں آج، نہیں کوئی ایسا کلام ہے جو دونوں مل کے، تو پھر آپ کوئی بھی اعلیٰ حضرت کا کلام اٹھا لیں، ہم دونوں مل کے ایک ہی شعر پڑھیں۔
آپ نعت خوان تو آپ اٹھائیں، میں انشاءاللہ پیچھے پیچھے ہوں۔
سب سے اولا
اللہ تشریف فرما ہے۔ عبدالحبیب بھائی کی یہ بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مدینہ ہیں، تو کائنڈلی یہ بتائیں کہ مکہ المکرمہ کے گورنر کون سے ہیں؟
یہ اہل مدینہ سے ہی میں نے سنا اور کئی وہاں کے بزرگوں سے بھی سنا، تو ایک عشق کی بات ہے، اور یہ یعنی کچھ لوگ یقیناً انہیں مدینے کے انتظامات گویا کہا جاتا ہے کہ ان کے سپرد ہیں، وہ روحانی سٹرکچر کے طور پہ لوگ کہتے ہیں، مکہ پاک کے بارے میں ایسا کچھ سنا نہیں ہے، تو یہ میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں سکتا۔ جی،
سلسلہ دلوں کی راحت، دلوں کا راحت پہنچا رہا ہے اللہ عز و جل، مدنی چین کو شاد و آباد رکھے۔ عبدالحبیب بھائی سے سوال عرض ہے کہ آپ آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کافی زیادہ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے مدنی چین کی آؤٹ ڈور ریکارڈنگ بھی آپ نے ہی کی تھی، اور امیر اہل سنت دامن برکاتہ العالیہ نے آپ کو تحفہ بھی دیا تھا، تو آپ سے سوال ہے کہ امیر اہل سنت دامن برکاتہ العالیہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا تھا، اور آپ نے جو ہے وہ کس مقام کی جو ہے وہ آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کی تھی، اس تعلق سے ارشاد فرما دیں۔ اور آپ ماشاء اللہ عز و جل مسلم مقامات کی، مقدس مقامات کی، مزارات کی، اور مختلف جو ہے مقامات کی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں تو آپ کی برکت سے مقدس مقامات ہمیں گھر بیٹھے دیکھنے کو نصیب ہو جاتے ہیں. تو آپ کو آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کرنے میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں کچھ اس تعلق سے ارشاد فرما دیں, کیونکہ جو ان ڈور ریکارڈنگس ہوتی ہیں وہ آؤٹ ڈور ریکارڈنگ سے آسان ہوتی ہیں اور آؤٹ ڈور ریکارڈنگس کافی مشکل ہوتی ہے, تو اس تعلق سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. تو مدینہ مدینہ امیری اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی بزی سے شورا کا جب رکن بنایا جاتا ہے تو اس اسلامی بھائی میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا رکن بنانے سے پہلے, اور جب دعوت اسلامی کا شورا کا کوئی رکن بنایا جاتا ہے تو کیا آپ جو ہے اس کو چنتے ہیں یا کیا ترکیب ہوتی ہے, کچھ اس تعلق سے ارشاد فرما دیں. تو مدینہ مدینہ جزاک اللہ خیر.
ایک ہی کال میں پورا پیکج سوالات کا
تفصیل میں جائیں تو گھنٹوں نکل.
جی ہاں, میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے ابھی ریلے سنت میں سب سے پہلے جو آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کی تھی ہم نے وہ سالانہ اجتماع تھا ملتان کا, اور اس کے لیے علماء کرام کی کراچی ایئرپورٹ پر آمد تھی یو کے سے, تو مجھے حکم ملا تھا پہلی بار کہ آپ جائیں اور ایئرپورٹ پہ ان کا انٹرویو کریں, استقبال کریں. تو ہم نے پہلی بار وہ ریکارڈنگ کی, اور جب وہ آن ایئر ہوئی ریکارڈنگ تو امیر علیہ سنت نے بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ, اس زمانے میں غیبت کی تباہ کاریاں کتاب بالکل نئی آئی تھی, تو اس کے ٹائٹل پیج پہ آپ نے بڑی دعائیں لکھ کر وہ تحفہ مجھے دیا تھا, تو وہ الحمد للہ یقیناً یادگار ہے. باقی امیر علیہ سنت جب آئیں گے تو وہ سوال پھر ان کی طرف ہو جائے گا. جی,
میرا سوال عبد الحبیب بھائی سے یہ ہے کہ آپ امیر اہل سنت کے مرید کب سے بنے ہیں, کوئی سن یا تاریخ یاد ہے تو وہ ارشاد فرما دیں اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں.
تاریخ اور سن تو یاد نہیں ہے, کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں والد صاحب لے جاتے تھے, اور امید یہی ہے کہ بچپن سے ہی مرید کروا دیا ہوگا امیر اہل سنت کا, تو اس لیے باقاعدہ کوئی سن تاریخ یا یہ کہہ سکتے ہیں ایک اندازے کے مطابق کہ 7-8 سال کی عمر میں مرید ہو گیا تھا امیر اہل سنت کا.
تو لبی بھائی دلوں کی راحت میں بہت پیارے لگ رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ فرسٹ ٹائم مدنی چینل پہ آئے تھے تو کیا آپ نروس ہو رہے تھے؟
جی, یہ تو نگران شورا کو بھی یاد ہوگا ہمارا باقاعدہ آڈیشن ہوا تھا, یعنی جب ہم مدنی چینل پر ہمیں بیان کرنے کے لیے بلایا گیا تھا تو ہم تین اسلامی بھائی تھے, میں نے پہلے بھی بتایا چینل, میں تھا, اسد مدنی بھائی تھے اور حافظ حنیف بھائی تھے, اور ہم تینوں کو ایک باقاعدہ بیان دیا گیا تھا کہ آپ پڑھ کر سنائیں گے کیمرے کے آگے. تو زندگی میں پہلی بار یہ موقع تھا کہ اس طرح ایک اسٹوڈیو تھا, کیمرہ تھا اور ہم بیٹھے تھے, تو یقیناً ایک پہلی بار تھا تو ہر چیز نئی تھی, اور ماشاءاللہ نگران شورا شروع سے ہی شفقت بھی فرماتے رہے اور حوصلہ افزائی کرتے رہے, تو آہستہ آہستہ سب پھر ٹھیک ہو گیا الحمدللہ.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم, صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر
الله
أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الفلاح
حي على الفلاح
حي على الفلاح
حي على الفلاح لا حول ولا
قوة. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله صلاة والسلام
والسلام عليك يا رسول الله.
اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما,
آمین.
پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما,
آمین.
یا اللہ ساری امت کو بخش دے,
آمین.
الہ العالمین, ہماری بیماریاں دور فرما. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. کرونا وائرس کی آفت دنیا سے ختم ہو. الہ العالمین زندگیاں معمول پر.
آمین.
الہ العالمین تمام بے اولاد نیک اولاد پائیں. الہ العالمین جن کی اولاد سرکش نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. مولا کریم نرینہ اولاد کے طلبگار بھی محروم نہ رہیں. الہ العالمین مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار میسر آئے.
آمین.
الہ العالمین مظلوم قیدی رہا ہو جائے.
آمین یا رب.
یا اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائے.
آمین یا رب.
الہ العالمین امت خوشحال ہو جائے.
آمین. آمین.
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی.
آمین.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ سوال عرض ہے کہ آپ نے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا؟ جو آپ ارشاد فرما دیجئے.
ماشاءاللہ. جی آپ سے
یاد نہیں ہے مجھے.
اس وقت بھی بچوں کو روزہ رکھانے کی یا چھوٹی عمر کے جو ہوں گے ان کو روزہ رکھانے کا؟
میں جب چھوٹا تھا تو مجھے یاد نہیں کہ یہ رجحان ہو. بعد میں جب سمجھ آئی اور بڑا ہوا اخباروں میں تصویریں آتی تھی پہلا روزہ رکھنے والوں کی, پھر شاید یہ تصویریں بڑھنی شروع ہو گئی. تو یوں تصویر کا جذبہ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا کہ پہلے روزے کا ایک جوش پیدا ہوا یا اللہ بہتر جانے. ہے تو خیر یہ پرانی رسم ہے میرا خیال ہے. اب بچپن میں ذرا اتنے سمجھ نہیں آتی. پھر جیسا خاندان جیسا گھرانہ, بڑا گھرانہ ہوتا ہے بڑے خاندان ہوتے ہیں بڑے رشتے دار ہوتے ہیں لیکن پتا چلتا رہے. جن کے خاندان چھوٹے ہیں ان کو شاید اتنا نہ سمجھ آئے. مالی اعتبار سے بھی کمزور ہو تو ان کو بھی سمجھ اتنی نہ آئے.
آج کل بھی حضور یہ روزہ کشائی کی باقاعدہ ایک پروگرام کیا جاتا ہے نا, ہار پہنائے جاتے ہیں بچوں کو, پھر اس کی تصویر وغیرہ بناتے ہیں. اب تو خیر سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا, پہلے تو وہ تصویر والا معاملہ تھا. تو آج کل اگر اس طرح پہلا روزہ ہو اور اس کے لیے کوئی بچے کو تحفہ دیا جائے. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے بچپن میں کہ جب روزہ رکھا تو اس دن اس کو پھر ساحل سمندر لے جاتے تھے کہ وہ اس کا روزہ پورا ہو جائے, کسی طرح جو ہے نا اس کو بزی رکھتے تھے. تو آج کے دور میں اگر بچے کو کسی طرح کوئی تحفہ دیں یا اس طرح کی کوئی تقریب رکھیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے روزہ کشائی وغیرہ؟
کہ رات ساری جگانا ہے بچے کو, دن سارا سلانا ہے.
جی
شام کو اس کو ٹانگے میں لے جاتے تھے.
بالکل
ساحل سمندر تو کراچی میں ہر جگہ تو نہیں ہوتا. بہرحال یہ سیر و تفریح کے لیے کہ اس کا ٹائم پاس ہو جائے. کھانا پانی مانگے تو یہ اس کو گھماتے رہے, اس کو آٹیاں مارتے رہے, ابھی ٹائم ہو رہا ہے ابھی پلائیں گے ابھی کھلائیں گے, ایسا کرتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ چھوٹا بچہ جو نہ سمجھے نا, اول تو اس کو روزہ رکھوانا جو ہے نا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. ایک تو یہ کہ اس کو روزے کی نیت کا ہی نہیں پتا. اب اگر بچے کو یہی نہیں پتا, اس کو پوچھتے روزہ کہاں رکھا تو کوئی بولتا ہے پیٹ میں رکھا ہے, کوئی بولتا ہے فریج میں رکھا ہے, کوئی بولتا ہے روم میں رکھا ہے, بولا چھت پہ رکھا ہے, تو اس کو پتا چلا کہ روزے کی نیت کا یہ اہل نہیں ہے. جب روزے کی نیت کا اہل نہیں ہے تو روزہ تو ہوا نہیں نا. اب یہ کہ اس کو بےچارے کو بھوکا پیاسا مارنا اور سیر و تفریح کرنا اور مٹھائی کے ڈبے وصول کرنا اور ایک تقریب ہوتی ہے, مزہ آتا ہے, ہو ہوتا ہے, لوگ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہوں گے. لیکن بہرحال یہ کہ بچہ اگر روزہ کہ اس نے کھانا مانگا نا اور بھوکا ہوا ہے تو یہ واجب ہے کہ جو ماں باپ جو ہیں پر کہ وہ اس کو کھلائیں پلائیں. پیاسا زبردستی بھوکا رکھنا جب اس کو پتہ ہی نہیں بےچارے نیت ہی نہیں اس کی روزے کی, یہ ظاہر ہے کہ مجھے تو ظلم میں لگتا ہے کہ ظلم میں آ جائے گا. البتہ بچہ سمجھ جائے سات سال کا ہو جائے اور اب روزہ رکھوایا اس کو نیت بھی اس کو سمجھ میں آتی ہے اور اب اگر وہ تقریب روزہ کشائی جائز طریقے پر کرتے ہیں دعوت کرتے ہیں اور تو یہ جائز ہے. اگر کوئی اس میں ناجائز فیل نہیں ہے تو
جی
پیارے مرشد، میٹھے مرشد، آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے کا جو نظام دعوت اسلامی میں کب سے شروع ہوا، اور یہ مشورہ کس نے دیا، یہ نظام لانے کے لیے کس نے کوشش کی؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی عطا فرمائے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مبلغین ذمہ داران ہفتہ وار رسالے کا مطالعہ نہیں کرتے، اس کی کارکردگی شیئر نہیں کرتے، اس کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے.
اس کی ڈیٹ تو مجھے نہیں معلوم. حاجی ابو محمد طاہر مدنی اس وقت طالب علم تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ہر مہینے ایک رسالہ پڑھایا جائے، راپ اعلان کریں اور اس طرح. تو میں نے کہا مہینے میں تو بہت دیر ہو جائے گی، ہفتے ہفتے کر دیتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ ہفتے ہفتے ہم نے شروع کیا. اب بھی وہی سنبھال رہے ہیں سارا، تقریباً نظام انہی کے ہاتھ میں، تیاری بھی وہی کرتے ہیں، ترکیبیں بھی وہی بناتے ہیں. تو ہے ایک جذبہ ان کا کہ کسی طرح بھی علم دین عام ہو، ہمارے اسلامی بھائی رسالے پڑھیں. تو اب جو مبلغ نہیں پڑھتے، اسلامی بہنیں بھی ماشاءاللہ کافی پڑھتی ہیں. اب یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑھنا چاہیے تھا لیکن گھٹ گیا ہے اس کا زور. اور اجتماع وغیرہ ہو نہیں رہے جس طرح فیضان مدینہ میں، اور اب نہیں ہو رہے نا، ورنہ پہلے اچھی اس کی جاؤ جلالی ہوتی تھی، خریدتے تھے، تقسیم کرتے تھے سائیں بھائی. کہ اب بھی سب سوشل میڈیا پر پڑھیں یہ ضروری نہیں ہے، سوشل میڈیا پر پڑھنا آسان بھی نہیں ہے. رسالے کو دیکھ کر چھپے ہوئے کو پڑھنا، اس کا اپنا ایک انداز، اس کا لطف ہے.
وہ لگتا یہ کہ پہلے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کی چونکہ ہمیں تعداد مل جاتی تھی نا، تو اس وقت جو ہمیں تعداد مل رہی ہے، ایسا گمان ہے میرا کہ اس میں شاید وہ تعداد زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے جو پڑھنے والی ہے. کیونکہ وہ سننے والی والا جو ماحول تھا درس میں یا دیگر مواقع کے اوپر جو جمع ہوتے تھے پھر سنتے تھے، اور اس کی بھی کارکردگی بنتی تھی، تو اس میں یقیناً لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید ایک اچھی خاصی لگتا ہے کہ کمی واقع ہو رہی ہے.
ہو سکتا ہے، بولتا رسالہ بھی آتا ہے، یہ بھی وائرل تو ہوتا ہے، سب کو وائرل کرنا چاہیے. بعض صاحب پڑھ نہیں سکتے تو وہ سن کر کام کر لیں، کار میں جا رہے ہیں تو لگا دیا، تو اس میں کار بھی چلتی رہی اور سنتے بھی رہے، یوں بھی ترکیب بن سکتی ہے. تو گاڑی چلاتے چلاتے پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے.
یہ گاڑی چلانے کے تعلق سے تو میں مشورہ دوں گا کہ مدنی چینل ریڈیو، یہ پورا ایک ہمارا جیسے مدنی چینل کی اگر آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے نا، تو مدنی چینل ریڈیو بھی اس میں آپ کو ملے گا. یعنی جو مدنی چینل پر اس وقت بھی جو بھی چل رہا ہوگا نا، اس کی آپ کو آواز سنائی دے گی. جیسے لوگ ریڈیو سنتے ہیں اور ریڈیو پہ جو بھی کسی چینل پر کچھ بھی چل رہا ہو تو لوگ لگا لیتے ہیں، تو دعوت اس میں کیا فائدہ ہے کہ آپ کو کوئی اس میں بہت بڑا نیٹ، مطلب ہائی اسپیڈ نیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ دو دو گھنٹے، ڈھائی ڈھائی گھنٹے بعد اوقات آدمی ٹریفک میں رہ جاتا ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو، اگر نیٹ اچھا ہے تو آپ ویڈیو دیکھیں، تو مدنی چینل کے اس وقت چلنے والی پوری نشریات آپ کو موبائل فون پر، انٹرنیٹ کا آپ کا تھوڑا بہتر نظام ہے.
گاڑی چلاتے ہوئے خود نہ دیکھیں، باقی لوگ دیکھیں.
ہاں وہ دیکھیں وہ سننے
والا کام تو ہو سکتا ہے. جی جی،
ویڈیو دیکھنا نہیں ٹھیک،
جی
رسکی ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا جب رکن بنایا جاتا ہے تو اس اسلامی بھائی میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا رکن بنانے سے پہلے، اور جب دعوت اسلامی کا شورا کا کوئی رکن بنایا جاتا ہے تو کیا آپ جو ہے اس کو چنتے ہیں یا کیا آپ ترکیب ہوتی ہے؟ کچھ اس تعلق سے ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ. جزاک اللہ خیر.
عام طور پہ ہم پرانے اسلامی بھائیوں کو لیتے جو سمجھو ذیلی نگران سے چلتا ہوا بڑی ذمہ داریوں پر آتا ہے، اور اس کا کام، اس کا کردار، اس کا انداز زندگی کا، اس کے اطراف میں اس کے کوئی قرضے میں تو نہیں گرا ہوا یا لوگ اس سے بدزن تو نہیں ہیں، غسیلہ تو نہیں ہے، لڑائیاں تو نہیں کرتا، رف ٹاکنگ تو نہیں کرتا، کئی چیزیں اس میں دیکھنی چاہیے. تو اس طرح مطلب ہے کہ جب مطمئن ہوتے ہیں تو اس میں ہر رکن شورا میرے مشورے سے ہی آتا ہے، نہ میرے سے بھی مشورہ ہوتا ہے پھر، یعنی کہ میرا بھی مشورہ شامل ہے، پوری شورا جو ہے وہ بھی اس کو مطلب یعنی کہ پاس کرتی ہے. اس طرح مطلب اس کو ہم لوگ شورا کا رکن بناتے، خوب ٹھوک بجا کر جھگڑا لو مزاج کا ہو، اڑیل ہو، اس طرح کا ہم لوگ نہیں لیتے، کیونکہ پھر وہ گروپ بنائے گا، ہم شورا میں گروپ نہیں چاہتے، شورا ایک ہی ہو، یک زبان یک دل، کام تو ہی کام ہو سکتا ہے، لڑائی کریں گے تو کام نہیں کر سکیں گے، یہ جھگڑے نمٹانے میں رہیں گے. تو یہ الحمدللہ لڑائی نہیں کرتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لیے ہم نے.
میرا نام غلام محمد ہے، میں تونسا شریف سے بات کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، آپ کبھی تونسا شریف میں تشریف لائے ہیں؟
تونسا شریف؟
جی
ہاں، تونسا شریف کی حاضری ابھی تک ہوئی نہیں ہے میری.
کال دیں.
میرا نام سید سجاد سنگھ شاہ بخاری ہے، میں پنجاب ضلع لیہ سے بات کر رہا ہوں. تو میرا عرض یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ابھی کراچی آ سکتے ہیں، پاپا جان سے ملنے یا کراچی کا سفر کر سکتے ہیں، آپ کے یہاں ادھر لگانے مدینہ آ سکتے ہیں، کہ ہم ادھر بہت پریشان ہیں، سال میں چکر لگاتے ہیں تو ہم پریشانی ختم ہو جاتی ہے. تو میرے لیے دعا بھی کرنا، اگر بیمار رہتا ہوں ہر وقت نگران پورا عبدالحبیب بھائی اور مولانا عمران صاحب سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، میری طبیعت نہیں رہتی.
اللہ کریم آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، آپ کی صحتیں راحتیں عافیتیں آپ کا مقدر ہوں. صبر و ہمت سے کام لیجئے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ملنے آنے کا کہہ رہے تھے کہ ہم ملنے کراچی آ سکتے ہیں.
اچھا یار، آواز تھوڑا ڈسٹرب تھی.
جی اس کال کی آواز ویسے بھی تھوڑی سی ڈسٹرب تھی، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کراچی آتے ہیں سال میں ایک بار، تو ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، مرشد سے مل کے جاتے ہیں، تو کیا ملنے آ سکتے ہیں ان دنوں میں؟
آج کل تو آپ جواب دے دیں، ہو گیا مجبوری ہے.
جی ان دنوں تو ابھی ملاقات بھی نہیں ہو رہی اور ہمارے اجتماعات بھی نہیں ہو رہے، کیونکہ سوشل ڈسٹینس وغیرہ کے معاملات ہیں. دعا کریں خیر سے ان سارے معاملات،
اللہ کرے
پھر ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی ان شاء
اللہ. اللہ کرے
بہتری تو ہو رہی ہے گا.
جی انشاءاللہ
بہتری کی طرف جاتی ہے.
جی گڈ سائنز ہیں
الحمدللہ. نفسیاتی طور پر بھی شاید کچھ
اصل جو ہے نا، قوم جو ہے نا وہ پہلے مانتی نہیں تھی، پھر خوف زدہ زیادہ ہوئی، لیکن اب کم از کم یہ ہو گیا کہ خوف ختم ہو گیا. اللہ کرے احتیاط رہے، کیونکہ اب اتنے لوگوں کو آس پاس ہو گیا اور ہو کر وہ ٹھیک ہو گئے کہ اب ایٹ لیسٹ وہ جو تھا نا کہ جس کو ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا بس اب میں گیا، اور وہ اس کا مورال ٹوٹنے کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہو جاتی تھی، وہ امیون سسٹم اور ڈاؤن ہو جاتا تھا. تو الحمدللہ یہ ہمت لوگوں میں اب آ گئی ہے، کیونکہ کئیوں کے رشتہ داروں کو ہو گیا ہے، کئیوں کے پڑوسیوں کو ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے. تو الحمدللہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. جی
پیارے میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو آپ مختلف رسائل پڑھنے پر دعائیں ارشاد فرماتے ہیں، کائنڈلی یہ بتا دیجئے کہ جس ہفتے کا رسالہ ہو اگر اس ہفتے کے دوران ہی وہ رسالہ پڑھا ہے تو اس دعا سے برکتیں ملیں گی، یا یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی رسالہ پڑھ دیا جائے اس سے برکتیں حاصل ہوں گی آپ کی دعاؤں کی، پلیز ارشاد فرما دیں.
یہ دعا جو ہے یہ پرمیننٹ ہوتی ہے نا، اس میں ہم نے ڈیٹ تو نہیں لکھتے اتنی ڈیٹ تک ہے، وہ بھی سب کسی طرح بھی شوق دلانا ہے پڑھنے کا. اب اس طرح بھائی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو میں ان کی عقیدت سے جائز فائدہ اٹھاتا ہوں. ورنہ بزرگوں کا یہ بھی تو مقولہ ملتا ہے نا کہ میرا ہمارا بس چلتا تو ہم علم دین گھول کے پلا دیتے تم لوگوں کو، تو لوگ دور رہتے ہیں. پہلے تو کہ پھر بھی جذبہ ہوتا تھا، اب تو بالکل کم ہو گیا، بہت زیادہ کم ہو گیا. یہ اس انداز سے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں بھی منقول ہیں کہ اللہ تعالی اس کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری بات سنے پہنچا دے، اس طرح کی روایت ہے. مجھے الفاظ پورے یاد نہیں ہے، لیکن دعائیں مصطفیٰ ہیں مطلب حدیثوں میں، کہ یہ کرے تو اس کے لیے یہ دعا، یہ کرے تو اس کے لیے یہ دعا. یہ لوگوں کو ترغیب دلانے کا ایک انداز ہے. میں لالچ ضرور دے رہا ہوں لیکن لالچ میں جنت کا دے رہا ہوں نا یار, اور کائے کا دے رہا ہوں. ایمان کی سلامتی کی دعا دیتا ہوں, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعائیں دیتا ہوں, اپنی ذات کے لیے کیا دیتا ہوں. ہن مانو کر تو اپنی ذات کے لیے بھی ایک ہزار مجھے ثواب ملے گا میری ترغیب پر جو پڑھیں گے.
اچھا یہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مختلف مقام مختلف اس میں دعائیں عطا فرمائی اپنی امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے, اسے یاد رکھے دوسروں تک پہنچائے, یا میرے جان نشینوں پر اللہ کی رحمت ہو, تو اس طرح کی حدیثیں تو ملتی ہیں. بلکہ مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمان نے غالباً بخاری شریف کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے اس کا جو مقدمہ ہے اس میں اس طرح کے آپ نے شاید مدنی پھول عطا کیے ہیں کہ یہ وہ حدیثیں تھیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنی تھی, اور اس ان حدیثوں سے جو اس میں دعائیں تھیں وہ دعاؤں کو پانے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حدیث سے یاد بھی کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کی. پھر وہ بھی واقعات علماء نے بیان کیے ہیں کہ جو تر و تازہ رکھے.
سبحان,
تو اس میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ان کا واقعہ پڑھا تھا, علامہ بصیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ جن کی مزار شریف کو نہیں قبر کو کسی وجہ سے کھلی تھی اور ان کا بدن سلامت تھا, کن کا 70 یا 77 سال کے بعد مزار شریف کھولی گئی تھی, کچھ ایسا تھا. تو علامہ جزولی علیہ رحمٰ تھے, علامہ بصری علیہ رحمٰ کو ایسے بزرگ تھے جنہوں نے دلال الخیرات شاید جنہوں نے لکھی تھی ان کا واقعہ ہے. تو اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ کئی اور واقعات ملتے ہیں کہ ان کے بدن جو تھے ان کے مزاروں میں سلامت رہے, تر و تازہ رہے, اور وہ اس حدیث پاک کا ان کو برکت نصیب ہوئی کہ انہوں نے اس حدیث پاک پر عمل کیا اور اللہ کریم نے ان کے بدنوں کو ان کی مزاروں میں ان کی قبروں میں سلامت رکھا, تر و تازہ رکھا.
سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یعنی یہ سنن ترمذی جلد 4 پیج نمبر 298 حدیث نمبر 2665, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے, یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. ایک اور حدیث پاک حلیت الاولیاء جلد 10 پیج نمبر 45 رقم, یعنی حدیث رقم 14466, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے. کتنی پیاری بشارت ہے. تو سارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ جنت کی بشارت دے سکتے ہیں, ہم دعا دے سکتے ہیں. سرکار تو مطلب مالک جنت ہیں, اللہ کی عطا سے مالک کوثر ہیں, جس کو چاہیں بھر بھر کے جامع کوثر پلائیں. ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں, انشاءاللہ کرم ہوگا اور ہمیں بھی جامع کوثر عطا ہوگا
انشاءاللہ.
جامع کوثر جو ایک بار پی لے, اس کی خصوصیت بتاؤں کہ جس نے ایک بار جامع کوثر پیا کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی,
سبحان اللہ,
جنت میں بھی کبھی 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 بھی پیاس نہیں لگے گی. تو مالک جنت ہیں اور ہم ان سے جنت کی بھی بھیک مانگ رہے ہیں, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا
صلی اللہ علیہ وسلم.
پیاری دعاؤں کا ذکر ہو رہا تھا اور امیر اہل سنت ہفتہ وار رسالہ پڑھنے والوں کو کتنی پیاری دعاؤں سے نوازتے ہیں. اس ہفتے بھی ایک رسالہ دیا گیا ہے اور اس ہفتے بھی ایک بڑی پیاری دعا سے نوازا گیا ہے, وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم, یہ کلمہ کفر ہے. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی رسالہ اللہ میاں کہنا کیسا کہ 24 صفحات پر یا سن لے اس کے ایمان پر سلامتی کی مہر لگا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے.
وہ میں نے جن کا بزرگ کا ذکر کیا تھا, یہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ یہ کلام بابا جب یہ چلتا ہے نا, سچی بات سکھاتے یہ ہیں. عموماً ایسا ہوتے سے ابھی بھی ہوا, وہ گلزار ابھی والے بیان کی طرف توجہ چلی جاتی ہے. درد مدینہ, ہم ہفتہ وار اجتماع تھا, خیر ہم تو باہر وہ جو کھلی صحن تھا ہم وہاں اجتماع میں شریک تھے, اور شاید آپ کا سفر مدینہ تھا یا یاد نہیں آ رہا, لیکن اتنا یاد ہے کہ بیان کے دوران وہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, یہ کلام آپ ہی نے پڑھنا شروع کیا, اور اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. اس پر کافی وہ تکرار ہوتی رہی, اور پھر مائک گرنے اور ڈھم ڈھم جو اس کی پھر آوازیں آئیں, اور پتہ چلا تھا کہ کافی اس میں کیفیتیں بنی تھیں. یہ درد مدینہ یہ آڈیو کیسٹ میں بیان رہا ہے, اور بڑا ہی ایمان افروز اور عشق رسول اور ذوق مدینہ یاد مدینہ میں ڈوبا ہوا یہ بیان تھا. ماشاءاللہ گلزار حبیب مسجد کا بیان تھا.
دلوں کی راحت میں پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کلام مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہو, یہ نباہ ہو ہے یا نبھا وہ ہے, یہ وضاحت فرما دے.
دونوں درست ہیں, نباہ ہو بھی درست ہے, نبھا ہو بھی درست ہے. یہ تلفظ کے اعتبار سے کر رہا ہوں. ویسے اس کلام میں نباہ ہو آئے گا, کیونکہ وہ مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہو. یہ ہو جو ہے نا یہ ردیف ہے, یہاں نباہ ہو آئے گا, ورنہ تلفظ کے اعتبار سے نباہ ہو بھی درست ہے. یہ جب یہ کلام پڑھیں گے تو نباہ ہو پڑھیں گے.
مصطفیٰ
وسلم, اے اللہ میرے جانشینوں پر رحمت نازل فرما. لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کے جانشین کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے, میری حدیثوں کو روایت کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے. اس شخص کو اللہ تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی پھر اسے یاد کیا تاکہ دوسرے تک اسے پہنچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا حسن رضا عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پاپا میرے بڑے بھائی منصور بھائی کی طبیعت ناساز ہے, ان کی شوگر بہت لو ہو جاتی ہے, 37 اور 31 پر آ جاتی ہے, جن کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری سے ان کو نجات عطا فرمائے. اور بابا میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا
کہ 7 تاریخ کو میرا پلازما دینے کا اپوائنٹمنٹ ہے، تو اس دفعہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ پچھلے ہفتے میں گیا تھا تو کسی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور اب 7 تاریخ کا میرا دوبارہ مجھے بلایا ہے، تو خصوصی دعا کیجیے گا کہ میں اس دفعہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور میرا بیٹا میلاد رضا، اس کا بھی پچھلی دفعہ ریجیکٹ ہو گیا تھا، اس کو بھی بڑا دل ہے دینے کا، اس کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ پرابلم ہے تو وہ پرابلم دور ہو جائے۔ ہم سب کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہم سب گھر والوں کے لیے ایمان و عافیت کی دعا، ایمان پر خاتمہ اور بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا۔
یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ منصور کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، اور حسن رضا اور میلاد رضا دونوں کا پلازما قبول ہو جائے، اور سب گھر کے افراد کی اور سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے، اور سارے دعوت اسلامی کے مدنی کام کی دھوم دھام مچانے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ماشاءاللہ، مدری چل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلازما دینا میں ہم کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے دعائیں کروائی جا رہی ہیں، اور یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کہ الحمدللہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک امداد کی یہ صورت بنائی گئی، کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ پلازما بھی ایک تجرباتی علاج ہے اور ہو سکتا ہے جس کے ذریعے شفا مل جائے، تو امیر علیہ سنت نے کچھ دنوں پہلے اعلان کیا، اور الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر دعوت اسلامی کی طرف سے عاشقان رسول پلازما دے رہے ہیں۔ آپ بھی اگر کرونا وائرس کے اس مرض سے نجات پا چکے ہیں اور آپ ماشاءاللہ کلیئر ہو گئے ہیں، تو اینٹی باڈی ٹیسٹ اپنا کرائیں، اور اگر آپ کو معلوم چلتا ہے کہ کرونا ہو کر ختم ہو گیا ہے اور ریئیکٹو آپ کی اینٹی باڈی آ جاتی ہے، تو ہمارے جو کال سینٹر کے نمبرز ہیں اس پہ رابطہ کیجئے، تو انشاءاللہ آپ پلازما دے سکیں گے، اور وہ پلازما ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کو بچانے میں کام آ جائے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے۔ جی
نہیں امین، پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل تو آم کا موسم ہے اور آم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو آپ کو کون سا آم پسند ہے؟ میرے امی ابو کے لیے صحت اور عافیت کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔
پھر تو وہ آم کا اشتہار بن جائے گا، میرا کہنا آم مہنگے ہو جائیں گے تو جو آم میٹھا میٹھا ہوتا ہے وہ پسند ہے۔
ماشاءاللہ، ویسے آپ اپنی پسند کسی سے بتاتے نہیں ہیں، آپ سے کبھی بھی کچھ پوچھے تو آپ اس کو نارملی کوئی خاص برانڈ نہیں بتاتے، کوئی خاص اس کی نشانی نہیں بتاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ نا، ایک تو ایک جیسے کہ اب میں کسی کا نام لوں، یہ کمپنیاں ہیں، پتہ نہیں نام برانڈیں چل رہی ہیں نا اس کی،
جی
یہ کہ ہم لوگ اشتہار نہیں دے سکتے نا، اشتہار بن جائے گا یہ۔ دوسرا یہ کہ بے اگر کسی چیز کا نام لوں گا نا، پھر یہ بھی امکان ہے کہ پھر بےچارے مجھے تحفے دینے شروع کر دیں گے، کون سا پھل پسند کرتے ہو تو میں بولوں فلاں، تو پھر اتنے آ جائیں گے کہ پھر وہ سڑتے رہیں گے، اتنے تو کھا نہیں سکتا۔
تحفے پانے کے لیے تو آدمی کوششیں کرتا ہی رہتا ہے نا،
تو آنے دینا، پھر بانٹ دیجیے گا آپ،
وہ تو وہی کرنا پڑتا ہے، پھر بھی اعلان کروں گا تو پھر آواز ماش ہو جائے گی۔
ماشاءاللہ،
شوگر کے تعلق سے جیسا بھی سوال ہوا تھا، تو اس وقت یہ پرابلم بھی بڑھتا ہی سنائی دے رہا ہے، شوگر اور بلڈ پریشر۔ جیسے کورونا کے تعلق سے تو خیر ابھی باتیں ہو ہی رہی ہیں، لیکن بلڈ پریشر اور شوگر، تو آپ ان دونوں بیماریوں کے تعلق سے کیا تجویز کرتے ہیں کہ جن کو بلڈ پریشر ہے، کیا وہ بلڈ پریشر کا ہمیشہ رہے گا، یا ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے یا جان چھوٹ جائے؟ کہتے ہیں بلڈ پریشر سے جان چھوڑانا بہت مشکل کام ہے، اور شوگر بھی جب ایک بار ہو جاتی ہے تو پھر یہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے مگر اسے شاید جان نہیں چھوڑوائی جا سکتی، کیا یہ دونوں ایسا ہی ہے کہ بی پی اور شوگر اگر ہو جائے تو اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ یہ بڑھ نہ جائے مگر اس سے خلاصی نہیں ممکن، کیا ایسا ہے؟ آپ
اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں اتاری ہیں ان کا علاج بھی اتارا ہے،
جی
سوائے بڑھاپے اور موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر اس مرض کے علاج تک پہنچ نہیں پائے،
ٹھیک،
ایسے کئی امراض ہیں، جیسے کینسر کو لا علاج بولتے ہیں، کینسر کے بھی علاج ہو جاتے ہیں،
جی
ایسا نہیں ہے مطلب، لیکن یہ کہا جاتا ہے اس کا علاج نہیں ہے، انیشل اسٹیج پر اگر کینسر ہے تو بعض اوقات یہ کہ علاج ہو جاتا ہے، میں ایسے مریضوں کو جانتا بھی ہوں،
جی
برسوں تک پھر وہ چل رہتے زندہ رہتے ہیں، وہ مرض ان کو ہوتا نہیں ہے، ٹیسٹ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اچھا اسی طرح اور بھی کئی بیماریاں ہیں جن کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. ڈاکٹروں کو یہ نہیں کہنا چاہیے, محتاط الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مرض لا علاج ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. کہ حدیث پاک میں جب آ گیا کہ بڑھاپے اور موت کے سوا ہر بیماری کا علاج, جو بیماری اللہ نے اتاری ہے اس کا علاج اتارا ہے, تو ڈاکٹروں کو اپنی ہار تسلیم کر لینی چاہیے. اب ڈاکٹر تو خود تو محقق ہوتا نہیں ہے نا ہر ڈاکٹر, تو یہ کہنا چاہیے کہ ابھی تک ہمارے طب میں یا ہماری میڈیکل میں اس کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے. یہ خوف خدا والا ڈاکٹر ہوگا وہ وہی بات کرے گا جو میں نے کہا ہے. بہرحال یہ کہ میں انہی لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں میں یہ مشورہ دیتا ہوں, حکیم صاحبان بھی محتاط گفتگو کیا کرے, اور دعوے بھی نہیں کیا کرے کہ بھائی یہ 100% علاج ہے, جھوٹ ہے بالکل, 100% نہیں ہے. دیکھیں یہ فائنل ہے مطلب, اور یعنی متفقن علیہ سمجھو کہ یہ ان کا بھی طب کا مطلب یہ اصول ہے کہ کوئی بھی علاج یقینی نہیں ہوتا, یہ ظنی ہوتا ہے, ورنہ بخار کے مریض مرتے کیوں, بخار کے علاج تو ہزاروں دریافت ہیں.
یعنی ٹھیک ہوا تو ہوا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا,
بالکل اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے اختیار میں, یہ ظنی ہے, یقینی نہیں ہے علاج, کنفرم نہیں ہوتا. کوئی بھی جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا, ہر ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہوگا, یہ حکیم کو بھی پتا ہوتا ہوگا, لیکن بےچارے بعض اور بے احتیاطی کر جاتے ہیں. خیر تو بلڈ پریشر کا بھی علاج ہے, بلڈ پریشر کا میں مریض رہا ہوں,
اللہ شفا,
تو برسوں تک رہا ہوں, پھر میں نے وہ لکھنا شروع کیا اتفاق سے, وہ جس کا نام رکھا پیٹ کا قفل مدینہ. اب اس نام کو تو بدلنا ہی چاہیے کہ یہ کسی کو سمجھ تو آتا نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے.
آپ نے نیچے لکھا بھوک کے
فضائل, جی تو یہ بھوک کے فضائل, بڑا نام یہ ہونا چاہیے ہمارا,
جی
بھوک کے فضائل. خیر تو یہ جب لکھنا شروع کیا تو لکھتے لکھتے میرا ذہن بنتا چلا گیا اور میں نے کھانے میں کمی کر دی, اور اتنی کمی کر دی کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ مجھے چکر آ جاتے چلتے چلتے شام کے وقت, لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا, میں کم کرتا رہا کھانا, یعنی کہ احتیاطیں کرتا رہا. آپ کو پتا ہی ہے کہ جی. آپ نے دیکھا کہ وہ بوٹی بھی لینی ہے, ہڈی والی بوٹی, کہ اس میں ہڈی ہو تو بوٹی کا حصہ کم ہو.
مجھے وہ
ایک
مجھے وہ یاد آ رہا ہے, ایک دفعہ آپ میں اپنی نفس کے ساتھ تھوڑا سا وہ کھیلتا ہے کہ یہ اتنا بڑا تھا کہ میں سمجھ گیا یہ ہڈا, میں نکالو نفسوں میں بوٹی ہے, نکلا ہڈا. یہ کافی چیزیں دیکھی تھی.
تو میرا الحمدللہ مطلب یہ وزن بھی اچھا خاصا کم ہو گیا اس ٹائم پہ, جو میرا وزن تھا اس کے مقابلے میں کم ہونا شروع ہوا. اور میری مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں یہ میرا بلڈ پریشر چلا جائے گا, یہ پیٹ کا قفل مدینہ کا ذہن بنا, کم کھانا شروع کیا تو خود بخود میرا بلڈ پریشر, یا میں بلڈ پریشر کی ریگولر دوا لیتا تھا, ٹیبلٹ کھاتا تھا, تو وہ اب بھی کھا رہا تھا میں, اور بلڈ پریشر میرا لو رہنے لگا. پھر میں نے کارڈیولوجسٹ سے مشورہ کیا, میری یہ پوزیشن ہے میں کیا کروں, یعنی بلڈ پریشر لو رہنے لگا ہے, اور بلڈ پریشر لو کرنے کی میں گولی کھا رہا ہوں, اور یہ گولی بھی ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ قبر تک ساتھ جائے گی, یہ چھوڑنی نہیں ہے, یہ بلڈ پریشر کا یہی ہے کہ ان کو مشورہ ڈاکٹر یہ ہوتا ہے کہ تم نے مطلب کھانا بند نہیں کرنا, ایسے گولی بھی بند نہیں کرنی, یہ کھانا بند نہیں کرنا, یہ میں مطلب ہے کہ اس کے ساتھ لگائیے میں نے گرے, جو ڈاکٹروں کو بھی ہو سکتا ہے, سب کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ اپنے یہ کھانا کم کر دیں گے تو بلڈ پریشر بھی ان کا صحیح ہو جائے گا, میں نہیں سمجھتا کم, ورنہ یہ مشورے دیتے, اب یہ بےچارے مشورے کیا دیں گے, خود بھی تو رہا نہیں جاتا نا, ہر ایک ڈاکٹر اور حکیم سب کھا پی رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے کا تو فوڈ کلچر تو آپ کے سامنے ہی ہے. خیر تو میرے کو یہ اللہ نے تحفہ دیا, کرم فرمایا کہ میرا بلڈ پریشر, تو پھر ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ ٹینورمین یا جو بھی تم کھا رہے ہو وہ گولی پہلے آدھی کرو, اتنے دن آدھی کھاؤ, پھر اس کی بھی آدھی کر دو, اتنے دن یہ کھاؤ اس کی آدھی, پھر وہ بلڈ پریشر روز اس پر چیک بھی کرتے رہو وغیرہ, نظر رکھو, تو پھر تم مطلب چھوڑ دینا. یوں میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے وہ دوا جو تھی بلڈ پریشر ہائی والی چھوڑ دی, تو الحمدللہ اس کے بعد اس دوا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا نہیں ہے میں نے, پتا نہیں کتنے سال ہو گئے، کافی سال ہوئے، 12-15 سال تو ہو گئے ہوں گے شاید. الحمدللہ تو یہ اس کا مطلب اس کا علاج ہے ہائی بلڈ پریشر کا، میرا ہو گیا. اس کا علاج ہے بھوک میں، کم کھانے میں، تیل چکناٹ وغیرہ کم کھانے میں اس کا علاج موجود ہے. اچھا تو اب اس کو بلڈ پریشر ہے نا ہائی، تو اس کو چکناٹ سے بچنا ہے، نمک سے اس کی پرہیزی ہے، ٹینشن بھی اس کے لیے مضر، ٹینشن سے بھی یہ ہائی ہوتا ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا شوگر. تو شوگر مٹھاس کا استعمال بہت زیادہ ہے، بعض لوگ چائے بہت پیتے ہیں، بڑے بڑے کپ جس کو میں جگ بولتا ہوں، منی جگ ہوتے ہیں، وہ پیتے ہیں، پھر میٹھے میں میٹھے چینی بھی ڈبل. اور وائٹ شوگر کو میں مطلب یعنی کہ وہ وائٹ پوائزن کہوں تو شاید تھوڑا تھوڑا چل جائے گا، وائٹ شوگر سے میں مطلب سیٹ نہیں ہوں، بچنے کی بھرپور میری مطلب میرے سوچ ہے اس سے. اب مٹھاس کھانی، ہم گڑ کھاتے ہیں، چائے بھی میں گڑ کی، ہمارے یہاں گڑ کی چائے کی ترکیب ہے، تو گڑ کھائے یا پھر شہد استعمال کرے اچھا مل جائے خالص، تو مٹھاس کی جگہ سفید چینی گھر میں نہ ہی رکھے تو اچھا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سب کی سمجھ میں میری باتیں آئیں گی کب، ڈاکٹروں کی بھی دعائیں جاری ہیں نا، اے اللہ ہماری روزی میں برکت دے. میں جی کا اسٹور والا بولے گا کروڑوں روپے کا میں نے مطلب لگا رکھے ہیں تو یہ بھی چلنی چاہیے، تو سب کا گزارا ہو رہا ہے. تو خیر، تو یہ شوگر، ایک تو مٹھائی، مٹھائی کی دکان پر تو اپنے پابندی لگانے سے رہے، مٹھائی کے پروڈکشن کو ہم روکنے سے رہے، اپنے اوپر پابندی لگائے کہ مٹھائی کی طرف دیکھنا بھی دیے، اور تھوڑا سا لیتا ہوں ان کا، تھوڑا بھی ایک پیس دو پیس یہ تھوڑا ہوتا ہے، پہلے پورا پورا ڈبا کھا لیتے ہوں گے نا، ہم تھوڑا کھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ میرا پلازما لے لیں، خدا کا واسطہ ہے، امیر علیہ سنت کی دعائیں لینی ہیں مجھے، اگر خدا نہ خواستہ دن لیٹ ہوتے گئے، تاخیر ہوتی گئی اور یہ میرا پلازما ضائع ہو گیا، تو میں امیر علیہ سنت کی دعائیں کیسے لے پاؤں گا؟ خدا رہا میرا پلازما لے لیں، ابھی بتا دیں، میں ابھی حاضر ہو جاتا ہوں، میں اڑ کے آ جاتا ہوں، مجھے جگہ بتا دیں حضور.
ہاں بھائی لے لو یار، بلا لو یار.
پہلے یہ پتا ہے پلازما ہوتا کیا ہے؟ ایک ٹی وی کو بھی پلازما کہتے ہیں. یہ میں پہلے بتا دوں کہ یہ کرونا وائرس سے جو لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں اور ان کا اینٹی باڈی ریئیکٹو آ گیا ہے، وہ لوگ پلازما دے سکتے ہیں. تو پیارے بھائی، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. اگر آپ نے، آپ کو کرونا وائرس ہوا تھا اور آپ صحت یاب ہو گئے ہیں، تو یہ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر کال کر کے اپنا نمبر لکھوائیں، انشاءاللہ ہماری مجلس خود آپ سے بات کرے گی. اگر فون نہیں اٹھا تو لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اس پہ واٹس ایپ کر دیں، ایس ایم ایس کر دیں، تو انشاءاللہ ہمارے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے، اور پھر آپ کا ٹیسٹ دیکھنے کے بعد آپ کا اپوائنٹمنٹ سیٹ کروائیں گے، تاکہ اگر آپ کے شہر میں پاسبل ہوا تو آپ کے شہر میں، ورنہ آپ کے کسی قریبی شہر میں آپ کے پلازما لینے کی صورت بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے لیے سنت کی دعائیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ.
پیارے امیر علیہ سنت، آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کا کوئی ایسا واقعہ ارشاد فرما دیں کہ جس میں ہمارے لیے نصیحت بڑے مدنی پھول ہوں. جزاک اللہ خیرا.
میری ماں کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی، اور گوشت وغیرہ بھی یہ لے آتی تھی جب چلتی پھرتی تھی. ایک بار یہ مچھلی لے آئی بازار سے، اب وہ پھر مچھلی جب نکالی ہو گیا، نظر بیچاری کی کمزور ہو گئی تھی، موتی ہوئے تھے، اور یہ تو اب یہ ہوئی پریشان. مجھے مطلب بتایا اس نے کہ ماں نے کہ یہ مچھلی کا کوئی پیس نکلا یا مچھلی کا سر نکلا، اس میں سے کوئی چھوٹا سا نکلا ہوگا. بولے یہ تو میں نے اس سے خریدا نہیں ہے، یہ بھول میں آ گیا، اب میں کیا کروں، اس کو کیا کرنا ہے اس کا، میرے وہ پوچھنے لگی. اب وہ کچھ ظاہر اس وقت کیا کرے آدمی اس سر کا جو آ گیا، بازو اٹھا کے خود بھی ڈال دیتے ہوں گے، یہ مچھلی والے اوپر چربی اور گوشت والے بھی ڈال دیتے ہیں بازو کا. اب وہ یہ مطلب اس دکاندار کے پاس اتنی دور کون جانے، اور وہ ملے نہ ملے دکان والا، جس سے مچھلی لی گئی, اور یہ زیادہ دیر رہنا بھی نہیں. اس وقت تو شاید ہمارے پاس فریج بھی شاید نہ ہوتا ہو. ایک دور تھا ہمارے پاس فریج کا, ہمارے گھر میں پنکھا بھی نہیں تھا, ٹیوب لائٹ بھی نہیں تھی. وہ بلب ہوتے تھے پیلی پیلی روشنی جو دیتے ہیں.
بغیر پنکھے کے گرمی میں کیسے رہتے تھے آپ؟
ہم بھائی بہن چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا, تو ہم یہ گتے اور ہوتے تھے, تو باری باری میں پنکھا کرتے تھے ایک دوسرے کو گرمی میں, اور کٹمل تک کھاتے تھے. کٹملی کٹمل غریبوں کے ہاتھ میرے سے ہی ہوتا ہے نا. وہ تو اب چونکہ اے سی کا دور ہے, اور آپ لوگوں کو کیا پتا ہے غربت کیا ہوتی ہے.
اللہ,
جنہوں نے غربت میں دن گزارے ان کو پتا ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے ان دنوں کے, یا اس کے بعد کا واقعہ ہوگا. یہ پنکھے وغیرہ تو آ گئے ہوں گے, اور فریج بھی ہو سکتا آ گیا ہو, اب مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو یہ میری ماں کا یہ ذہن تھا, مطلب کہ کسی کی چیز یہ خود کڑتی رہتی تھی. کئی بار مجھے بولتی تھی کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ گاڑیوں پہ ریڑیوں پہ سبزیاں لینے جاتی ہیں اپنی مرضی سے, کبھی مرچی اٹھا کر ڈال دی اپنی ٹوکری میں, کبھی دھنیا کے وہ پنے ڈال دیے, تو کبھی ٹماٹر اٹھا کر. تو یہ مذمت کرتی تھی کہ یہ کرتی ہیں, یہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو یوں مطلب میری ماں الحمدللہ, یہ بھی ہماری بھی تربیت تھی اس میں کہ یہ کام نہیں کرنے ہوتے بغیر کسی کی مطلب اجازت کے, اٹھا کر اپنے اس میں ڈال دینا یہ جائز نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عاقب اذان اتاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ باپا جان فرماتے ہیں کہ محمد اذان نام رکھنا منع ہے, تو بیٹے کا نام میں نے ملک اذان رکھ دیا تھا, چونکہ الحمدللہ اتاری قادری ہیں ہم بھی, تو محمد اذان اتاری نام مطلب ملک اذان میں نام رکھ تو چکا ہوں, تو کیا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ اور اگر بابا جان اس کا نام چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کا نام عطا فرما دیں گے, اس کا نام میں کیا رکھوں؟
اذان نام رکھنے کو ناجائز تو میں نے نہیں کہا تھا. اذان کے معنی ہے مطلب اعلان, نماز کے لیے پکارنا. اب کوئی اذان نام رکھ دے یا بچے کا نماز رکھ دے, اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. نام وہ منع ہوتے جن کے برے معنی ہوتے, تو یہ اس لیے کہ لوگ اس میں تعجب کریں گے, تو اس لیے صرف مشورتن منع کیا تھا. مشورتن منع کرنا اور ہوتا ہے, اور شرعن منع ہونا اور ہوتا ہے.
محمد اذان وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے منع فرمایا.
اذان اذان کا اذان
اذان محمد اذان.
اذان تو تسنیہ ہے اس کا, اذن کا دو کان. اذان ہمارے یہاں اذان بولتے ہیں, اذان مانے دو کان, اور اذان یہ نماز کے لیے اعلان کے لیے یہ اصطلاح ہے. تو یہاں مراد نماز کے لیے, جو نماز کے لیے اذان دیتے ہیں بچے کان میں بھی دیتے ہیں, ہم وبا دور ہونے کے لیے بھی دیتے ہیں.
تو ناجائز تو نہیں ہے محمد اذان, محمد اذان رکھنا.
محمد اصل لفظ محمد اس نام کے ساتھ مناسب ہے کہ جو ایسے معنی ہوں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شایع نشان ہو, آپ کی شان کے مطابق ہوں.
واہ.
جیسے کہ محمد عبداللہ نام رکھا, تو یہ صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ہیں, اللہ کے بندے تو ہیں نا, بندے خاص ہیں. تو محمد عبد الرحمن جیسے رکھا تو یہ بھی صحیح ہے. اب محمد غلام حسین, تو محمد جو ہیں وہ غلام حسین نہیں ہو سکتے نا, حسین کے نانا جان ضرور ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, لیکن غلام تو نہیں ہے نا, تو اس لیے محمد غلام حسین نہیں چلے گا. یہ میں مثال دی سمجھانے کے لیے, لیکن یہ عوام کے لیے کنفیوژن کا باعث ہے, سب کو ماننے کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اور یونیک نام رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں. تو اب جیسے کہ کسی نے وہ پڑھا تھا میں نے وہ کہ وہ کرونا نام رکھا, اب وہ جیسی اس کی مینٹلٹی ہوگی, خالی وہ شور مچے گا, مزہ آئے گا, لوگ اس پر تبصرے کریں گے, اور ابھی وہ سن رہا ہوگا تو ابھی جھوم رہا ہوگا. اب اس میں نعوذ باللہ لفظ محمد بڑھا دے تو کتنا مطلب ہے نا, عجیب سا ہو گیا نا. اس لیے وہ کس نام, ہر نام کے ساتھ لفظ محمد, یہ بہت محترم نام ہے, بہت عزت والا نام ہے, عظمت والا نام ہے, تو ہر نام کے ساتھ نہیں, اس کے معنی دیکھنے ہوں گے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے پوائنٹ آؤٹ کیے. اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بڑے بڑوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی, یہ اللہ کی عطا سے یہ مطلب سوچ ملتی ہے. اس طرح کا فتح فتح رضویہ میں ہے. غلام معین الدین کی شاید مثال دی ہے کہ محمد غلام معین الدین نام نہ رکھے, کہ محمد جو ہے وہ ظاہر معین الدین کے غلام نہیں ہے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عالم صاحب حاضر تھے, تو انہوں نے اپنا نام بتایا محمد غلام آصی. سرکار مفتی اعظم ہند حضرت کہ مطلب شہزادے اور ولی کامل بہت بڑے عالم تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ محمد غلام آصی, محمد غلام آصی تو نہیں ہو سکتے, تو آسی کے غلام تو نہیں ہو سکتے, کسی کے غلام آئی نہیں, وہ تو حق ہے سب کے. انہوں نے اگر وہ عالم صاحب نے پوچھا تھا کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ کتاب میں پڑھا تھا میں نے کہ محمد عبداللہ رکھ سکتے ہیں, تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ ہاں محمد اللہ کے عبد ہیں بندے ہیں, تو محمد رکھنے میں صحیح. تو یوں ان کو محمد غلام آسی کہنے سے منع کیا, غلام آسی صرف, آسی بزرگ گزرے ان کی نسبت غلام آسی.
اب انبیاء علیہ السلام کے نام ہوتے ہیں جیسے ابراہیم موسیٰ, تو اس کے سے پہلے محمد لگائیں گے تو اس پہ تو حرج نہیں.
اصل مسئلہ ہے کہ معنی دیکھنے پڑیں گے.
اچھا,
کہ کئی معنی ایسے ہوں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ہو سکتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شایا نشان نہ ہوں.
تو ہم جو نام رکھتے ہیں وہ بیسیکلی الگ الگ کرتے ہیں نا حضور, کے محمد پکارنے نام ہے اور پکارنے کے لیے فلاں, تو یہ دونوں کو مل اس طرح رکھنے میں تو حرج نہیں ہے.
وہ تو حرج نہیں ہے, محمد نام رکھ لیا پکارنے کے لیے, کوئی اور اچھا سا نام رکھ لیا.
اچھا, آپ جو پکارنے کے لیے رکھا اس کے ساتھ پھر محمد کے ساتھ اگر پکارے تو پھر یہ دیکھ لیں معنی کیا بنتے ہیں. آج یہ سیکھنے کو مل رہا ہے نا,
اور وہ لکھیں گے بھی ساتھ میں تو وہی ہوگا نا.
جی 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 جی, واہ یہ بات.
اس لیے وہ لکھے اور ساتھ میں نہیں, پھر وہ الگ سے مطلب ان کی ترکیب رکھے حصول برکت کے لیے. تعظیمن محمد نام تو ہر بیٹے کا ہونا چاہیے,
ماشاءاللہ
محمد احمد. لیکن اگر کسی نے ایسے نام کے ساتھ جیسے محمد غلام معین الدین رکھ بھی لیا ہے اور وہ تو گناہگار اس کو نہیں کہیں گا, انہیں مناسب نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ اس کی ہرگز مراد نام رکھنے والے کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ وہ معین الدین کے غلام ہیں, نعوذ باللہ. صرف یہ نسبت ایسی ہے کہ یہ ترتیب اعلیٰ حضرت نے اس کو مطلب منع فرمایا, تو منع ہے, گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارے میں سوال یہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کے کون کون سے خلافہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے, اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
سید قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت برہان ملت مولانا برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ تو خود بھی اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے, ان کے والد صاحب عید الاسلام مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, باپ بیٹے دونوں خلفاء تھے اعلیٰ حضرت کے. تو میں برہان ملت سے ملا ہوں, کراچی تشریف لائے تھے تو کسی نے بتایا تو میں پہنچ گیا تھا زیارت کے لیے. اور بھی کچھ خلفاء سے ملا تو ہوں میں, اس وقت ذہن میں آ نہیں رہے. یاد نہیں آ رہے. کئی ایک سے ملا ہوں گا میں.
میرا نام محمد عامر رضا ہے, میں بابوریا کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان, ہم سب گھر والوں نے سوال آیا لو پڑھ لیا, یہ وکیل بناتا ہم سب گھر والے, آپ تو اشارے سواد کرتے تھے پیارے پاپا اجان، یہ پڑھنے کی برکت سے ہماری گھر کی وہ پری پریشانی دور ہو گئی۔ میں آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اس کے بعد کیا پڑھیں؟ آپ مجھے میرے گھر والوں تو دعا سے نواز دیجیے۔ یا اللہ بابا جانتی بات کیا فرما، جزاک اللہ خیر،
آمین۔ کیا پوری بات نہیں، کوئی
سوا لاکھ مرتبہ آپ نے یا اللہ پڑھنے کا کہا تھا،
یا سلام
پہلے، یا سلاموں کے بعد پھر آپ نے یا اللہ، جو نے پوچھا تھا کہ اب کیا پڑھیں تو یا اللہ کہا تھا، تو کہا ہم نے سوا لاکھ بار پڑھا، جو میں سمجھا ان کی کال سے
یہ پڑھ لیا یہ بھی،
ہاں، اور ہمارے گھر سے ایک بہت بڑی پریشانی تھی وہ بھی دور ہو گئی، تو اب ہم کیا، وہ آپ کو یہ سارے ثواب بھی کر رہی ہیں کہ آپ نے جو آپ کو یہ سارا ثواب، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں اب ہم اور کیا پڑھیں۔
اچھا، کون سی پریشانی دور ہوگی؟ یہ انہوں نے
گھر میں کوئی بہت بڑی پریشانی تھی بتا رہے ہیں،
الحمدللہ۔ اب پڑھیں یا کریم،
ماشاء اللہ،
سوال یا کریم، کرم کرم،
انشاءاللہ۔ اچھا، جنہوں نے پہلے یا سلام و نہ پڑھا ہو یا اللہ نہ پڑھا ہو، وہ بھی یا کریم و آج سے شروع کر سکتے،
یا سلاموں سے شروع کرے۔
اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے،
ماشاء اللہ عز و جل، سلسلہ دلوں کی راحت، دلوں کے اندر خوشیاں داخل کر رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس سلسلے کی برکت سے آپس میں خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ پیارے پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، فاسق و فاجر میں کیا فرق ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، اور میرے اور میرے اساتذہ والدین کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
فاسق جو علل اعلان گناہ کرتا ہے وہ تو فاسق معلن کہلاتا ہے، جو ایک بار بھی ایک کبیرہ گناہ کیا تو فاسق ہو گیا، اور صغیرہ بار بار کیا تو اس پر فاسق ہوگا، اصرار کیا، اور اگر یہ علل اعلان کیا تو فاسق معلن ہوا، علل اعلان فسق کرنے والا۔ اور فاجر بھی ہے تقریباً یہی، لیکن فاجر بھی نافرمان کو بولتے ہیں، لیکن اس میں بے حیا، بے حیائی کے کام کرنے والا، یہ غالباً اس میں فاجر میں یہ آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے رشتے دار کو بلانے کے لیے، جیسے کہ بیٹے وغیرہ کو بلانے کے لیے اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ جلدی گھر آ جائیں، تو یہ کہنا کیا جھوٹ کہلائے گا یا جھوٹ نہیں کہلائے گا؟
جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ تعریف کہ حقیقت سے الٹ، حقیقت یہ کہ انتقال ہو گیا ہے، اور حقیقت سے الٹ یہ کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو آپ خود فیصلہ کر لیں، یہ جھوٹ تو ہوا۔
حضور، ایسی کیفیت میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ٹریول کر کے اس کو آنا ہے تو اس کو کچھ، اس کو بھی کچھ نہ ہو جائے، تو وہاں
ہمارے یہ اس کا ایک لفظ ہے ایمرجنسی، پہلے اجتماع میں اعلان ہوتے تھے، ادھر رضوان مدینہ میں، گلزار حبیب میں بھی، غالباً آپ کے گھر ایمرجنسی، جلدی پہنچے آپ،
یا رابطہ کریں،
اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمرجنسی میں فوتگی بھی ہوئی یا بیمار یا سخت طبیعت خراب ہو گئی، دورہ پڑ گیا دل وغیرہ کا۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔
محمد اویس اتاری ہے، دمدم نمبر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ ابھی جو چائے کے حوالے سے، میٹھے کے حوالے سے ابھی سنت بیان فرما رہے تھے، تو میں بھی اسلامی بھائی ہوں، دعوت اسلامی مدنی ماحول میں ہوں، تو میری عادت ہے میں چینی کم پیتا ہوں، تو اسلامی بھائی آتے ہیں کسی کو ہم چائے پلاتے ہیں نا، تو اکثر یہ بھی اس طرح بھی دیکھا گیا کہ یار نہیں نہیں بھائی میں تو میٹھا میٹھے ہوں، تو میرے کو چینی ڈالو، چینی، تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ کم، مگر اکثر اسلامی بھائی کا یہ حال ہے، تو میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی سمجھایا جائے کہ اپنے اسلامی
ہاں، تو کہیں سے میدہ رن میٹھے میٹھے سائے بن بھی گئے نا، شوگر پال کے رکھا ہوا ہے، کیا کریں، نفس پر تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کسی کے، ہم سمجھا ہی سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ ڈانٹ بھی نہیں سکتے، بھاگ جائیے۔
آپ کا ایک جملہ بڑا پیارا برسوں پہلے سنا تھا اور بار بار سنا تھا کہ میری مان لو ورنہ ایک موقع آئے گا کہ ڈاکٹر کی ماننی پڑے گی.
ڈاکٹر بند کرواتا ہے.
ہاں ڈاکٹر بند کروا دے.
بالکل بند کرواتا ہے.
شوگر نہیں ہوئی وہ ابھی سے کم کر دیں تو انشاءاللہ دیر تک.
ہاں ابھی سے میری مان لے ورنہ ڈاکٹر منع کرے گا ناک کٹے گی. پیر صاحب کی نہیں مانی ڈاکٹر کی مانی.
ڈاکٹر کی مانی
یعنی مرید ہے تو اس کے لیے تو کتنا بڑا چانٹا ہے.
صحیح فرما. اور یہ آپ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں. ہمارے
اندر آپ ہی کی بھلائی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں تو میری چینی تھوڑی بچت ہو جائے گی. کوئی مطلب آپ پی کے آپ کے پیسے بھی بچیں گے, بیماری سے تکلیف سے بھی دواؤں کے پیسے بھی بچیں گے.
ماشاء اللہ.
عبادت بھی اچھی طرح آپ کر سکیں گے, دین کا کام کر سکیں گے. ورنہ جو شوگر کا مریض ہے وہ خود سمجھتا ہے کہ بےچارا کتنا تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ ہو جاتا ہے شوگر یار, بازو کا ٹینشن سے بھی ہو جاتا ہے. احتیاط کرنے کے باوجود بھی کبھی کبھی انسان کو ہو جاتا ہے. لیکن پھر وہ لائٹ اٹیک ہوتا ہے. جو مٹھائیاں اور مٹھیاں بھر بھر کے کھاتے ہیں نا, ان کا پھر بہت ہائی شوگر ہوتا ہے. ورنہ دوسروں کا شاید کم ہوتا ہے, کیونکہ اب جو دیگر غذائیں ہوتی ہیں ان میں بھی شوگر. چاول میں شوگر ہوتی ہے. سبزیوں میں جو زمین کے اندر سے سبزیاں نکلتی ہیں نا, جیسے آلو ہے, گاجر ہے, شکرکند ہے, مولی ہے, جو بھی زمین کے اندر کی سبزیاں بادی بولے سنا. بادی بھی یہی ہے. ایک ڈاکٹر کو پوچھا تھا, بولے جو زمین کے اندر سے نکلتی ہے سبزی یہ بادی ہوتی ہے اور ان میں شوگر بھی ہوتی ہے. تو اب یہ سبزیاں بھی اپنے کھاتے ہیں, چاول بھی کھاتے ہیں, پھر روٹی میں بھی, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ شوگر کا عنصر عام طور پہ ہوتا ہے. بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شوگر نہیں ہوتا. پھل میں کافی مٹھاس ہوتے ہیں. میٹھے میٹھے پھل, میٹھی میٹھی سبزیاں, یہ جیسے میں نے مثال دی آپ کو چند سبزیوں کی, تو ان میں شوگر ہوتے ہیں. تو یوں کھا کھا کر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے, چونکہ مشقت نہیں ہے, ورزش ایکسرسائز نہیں ہے, تو بھی شوگر. لیکن ایسوں کو شاید شوگر کا اٹیک زیادہ نہیں ہوتا ہوگا, لائٹ ہوتا ہوگا. اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے. بہرحال بچنا چاہیے. نیت یہ ہوگا میں عبادت اچھی طرح کر سکوں, اس لیے بچنا چاہتا ہوں. اس طرح بھائیوں کو, اس طرح بہنوں کو, سب کو چاہیے کہ بس وہ ڈر ڈر کے کھائیں. پڑھایا پیٹ سمجھ کر اس میں اونڈیلتے دھکیلتے رہیں گے نا, تو پھر ایک بار وہ دھکا لگے گا, ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹنا پڑے گا. پر بیماری تو آتی ہے, ضروری نہیں کہ انہیں وجوہات سے, دوسری وجوہات بھی ہو جاتی ہیں. لیکن زیادہ تر وجوہات جو ہے نا, یہ کھانا پینے میں بد پرہیزیاں جو ہے نا, یہ بیماریوں کی زیادہ وجوہات ہیں. اب کورونا کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے آپ کے سامنے, اس کا یہ اور ہی رنگ ہے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کرونا نہ صحیح, بلکہ یہ کہ جو آپ کھانے پینے کے احتیاط ارشاد فرما رہے ہیں, عمل کا جذبہ دے, کیونکہ اس وقت ایک پرابلم میڈیکلی طور پر کافی مشہور ہے اور ہو بھی رہا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد کو فیٹی لیور, یہ یعنی کہ لیور پر چربی, یہ فیٹی لیور کہتے ہیں کہ اب تقریباً آپ لوگوں کے ٹیسٹ کرائیں تھوڑا بہت ڈاکٹر وغیرہ کے, تو ایک تعداد جن کو ابھی بھلے وہ تھوڑے دبلے پتے جیسے نظر آتے ہیں, لیکن ان کا لیور فیٹی نکلا ہے, کیونکہ لیور کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی وہ چربی جو ہے نا وہ فیٹ وہ چڑھا ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کی سوغات ہے. تلی ہوئی غذائیں جو کھاتے ہیں نا, فاسٹ فوڈ ٹائپ کی چیزیں, یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لیور پر فیٹ چڑھ جاتا ہے, پھر لیور فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے, اور پھر بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں.
اسی طرح جو پیدل نہیں چلتے یا لائٹ ورزش کم از کم کر لیا کریں. پیدل چلنا بہترین ورزش ہے, یہ بھی نہیں مل رہا نا, اس وجہ سے بھی مسائل تو ہو رہے ہیں, جسمانی مسائل. جو بھلے کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے, پیدل نہیں چلتا, بیٹھا رہتا ہے, تو وہ بھی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے.
دبلے لوگوں کو بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے نا.
جی ہاں, ہوتے ہی ہارٹ فیل.
جی
حاجی امتیاز کے والد محترم,
جی
بےچارے بالکل دبلے پتلے اور بالکل چھوٹے سے تھے, یعنی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, موٹے کا بالکل الٹ تھے. اور ان کی حج فلائٹ تھی, اور ان کو بس اچانک اسی رات میرا خیال ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, ہاسپٹل چلے گئے. یہ بیچارے ہاسپٹل میں رہے, فلائٹ ان کو لیے بغیر حج کی فلائٹ فلائی کر گئی اور ان کا بیچاروں کا انتقال ہو گیا. اللہ بے حساب مغفرت کرے. تو ہو جاتا ہے, بس ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو مرنا تو پڑے گا. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد عامر رضا ہے, میں بابوریا کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان, آپ نے ہماری پریشانی پوچھی تھی. ہماری پریشانی یہ تھی کہ میرے ابو جان کو کرونا ہوا تھا, وہ صحیح ہو گئے ہے. میرے ابو جان نے پلازما دینے کی بھی نیت کی ہے. جزاک اللہ خیر.
بھیا کو ماشاء اللہ, آپ کے ابو کا کرونا صحیح ہو گیا الحمدللہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ نے یا سلام یا اللہ یا کریم سوا سوا لاکھ مرتبہ پڑھنے کا جو فرمایا ہے, کیا اس کی تمام مریدین کو اجازت ہے کہ صرف ان بچوں کے لیے ہی تھا؟ تمام مریدین پڑھ سکتے ہیں؟
سب بھی پڑھیں, مرید ہو نہ ہو, ہر مسلمان کے لیے یہ پڑھنے کا ہے. پڑھ سکیں تو بچے پڑھیں, بڑے پڑھیں. یہ میں آسان آسان بتاتا ہوں, بچے بھی پڑھ سکیں. یا سلام ہو بچے پڑھ سکتے ہیں, یا اللہ پڑھ سکتے ہیں, یا کریم پڑھ سکتے ہیں, یا ذل جلال والاکرام, یہ بتاؤں گا تو نہیں پڑھ سکیں گے بچے, یا بڑے بھی نہیں پڑھ سکیں گے. کوشش کرتا ہوں میں کہ آسان آسان بتاؤں.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں قربانی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں امیر اہل سنت صاحب سے, کہ یہ معلوم کرنا تھا مجھے ان سے کہ جیسے کمانے والا تو میں ہوں, تو قربانی تو چلے میرے پر فرض ہے میں کروں گا, اگر وائف کی طرف سے بھی کیا مجھے کرنی پڑے گی, جبکہ وہ نہ کچھ کماتی ہیں نہ مطلب وہ گھر سنبھالتی ہیں بچوں کے ساتھ, تو یہ معلوم کرنا تھا مجھے کہ یہ کیا قربانی دونوں مجھے کرنی ہوگی, دونوں کو کرنی ہوگی, ایک بھی کافی رہے گی؟
اس میں کمانا شرط نہیں ہے, بس وہ کہ اس کے پاس نصاب کی قدر یہ ہو, صبح صادق 10 تاریخ کی, صبح صادق سے لے کر 12 کے غروب آفتاب کے درمیان, جس وقت بھی یہ اس کا نصاب پورا ہو جائے گا نا, یعنی کہ جو بھی اس کے شرائط ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, تو اب قربانی فرض ہو جائے گی, اس پر واجب ہو جائے گی قربانی, ورنہ نہیں ہوگی. کمانے نہ کمانے کا نہیں, کسی نے بالکل کنگال ہے اور عید کے دن بکری عید کا جو عید کا دن ہے, کسی نے 1 لاکھ روپے اس کو تحفے میں دے دیے مثال کے طور پہ, نہ قرضہ ہے نہ کچھ, ابھی 1 لاکھ روپے اس پاس فریش ہے تو آج کی تاریخ میں تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی, 1 لاکھ کا تو نصاب بن جائے گی. اور بھی شرائط ہیں اس کے مطلب قربانی کے, یہ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں 15ویں حصے میں قربانی کا بیان ہے, بہار شریعت حصہ 15واں جلد 3 اور ابلغ گھوڑے سوار غالباً اس میں بھی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
انشاءاللہ عز و جل آج.
اچھا, شوہر پر اگر واجب ہے تو اس لیے بیوی پر بھی واجب ہے, ایسا نہیں ہے شوہر کی شوہر پر واجب ہے. اگر بیوی کے شرائط پائے جائیں گے تو بیوی پر واجب ہوگی, اور شوہر کے نہیں ہے شرائط تو شوہر کی طرف سے بیوی پر واجب نہیں ہوگی. ہر ایک اس کی اپنی اپنی ہے.
جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر پر ایک قربانی کافی, ایک بکرا کاٹ دیا تو لگتا ہے پورے گھر کی قربانی ہو گئی,
سب کی طرف سے اگر نیت ہے ایک بکرے کی تو پھر تو کسی کی نہیں ہوگی, ایک کی طرف سے ایک ہی بکرا ہوتا ہے. ہاں, بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں.
اچھا, عموماً گھر کے بڑے یا اس طرح کا کوئی نظام بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ سب کے نام لکھ لیتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے قربانی ہے, تو جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ پیسے دے نہ دے وہ بات کی بات ہے, لیکن اس کو اطلاع ہونی ضروری ہے کہ آپ پر جو قربانی تھی تو آپ کا یہ مطلب کہ ہو رہا ہے, یعنی اس کو اس بات کا اطلاع ہونی ضروری ہے کہ یہ آپ کے قربانی ہو رہی ہے.
بعد وہ اندر شروع ہوتا, سب گھر میں رہتے ہیں نا
جی,
تو والد صاحب کر لیتے ہیں بڑا جانور, اور یہ پتا ہے کہ میرا حصہ ہوتا ہے غالباً یہ اس کا. یہ مفتی صاحب ہوں گے نا ہفتے کو, تو یہ کل فائنل کرنا, ابھی اس جواب کو فائنل نہیں کرنا.
اجتماعی قربانی کے تعلق سے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک پورا ایک نظام ہے، لہٰذا اگر آپ اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے جو اجتماعی قربانی کا پورا نظام دیکھے گی، تو آپ اگر ان کے فون نمبر لگ جائیں کہ کس نمبر پر رابطہ کرنا ہے تو آپ رابطے کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں 1200 روپیے حصہ رکھا گیا ہے قربانی کے تعلق سے، اور یہ علاقے اور شہر کے مطابق اس میں کمی بیشی یعنی اوپر نیچے ریٹ ہو سکتے ہیں.
1200 آپ نے کہا؟
12000 سوری، جزاک اللہ خیر، 12000 روپے ایک حصہ. آج ہم آپ کو بہت ہی پیارا ایک بتانے جائیں گے انشاءاللہ سفر مدینہ کے تعلق سے، بڑا خوبصورت اور پرکیف اور سبق اور سیکھنے اور سمجھنے والا منظر ہے.
میرا نام عبداللہ اتاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم شروع سے سوچتے آئے ہیں کہ زمین کے نیچے بونے رہتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ اور بابا جان، میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں.
اللہ کریم آپ کی نانی جان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے گناہ معاف کرے، آپ سب کو صبر عطا کرے. سوال کیا تھا میں سمجھ نہیں سکا.
زمین کے نیچے بونے رہتے ہیں، میں جو سمجھا ان کے سوال سے
بونے
ہم بچپن سے، ہاں چھوٹے کٹ کے لوگ زمین کے اندر رہتے ہیں.
ٹھیک ہے، میں نے زمین پر دیکھے، ٹھیک ہے،
زمین کے اندر والے
گڑھے کھدے ہوئے تو دیکھے نہیں کبھی، اس میں بونا نکلا نہیں آج تک. یہ تو کسی نے چلا ہی ہوگی تو بچوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے، انسان زمین کے اندر نہیں رہتے، انسان زمین کے اوپر رہتے. اندر جو رہتے قبر میں تو مرنے کے بعد رہتے، وہ ہماری طرح چلتے پھرتے اور یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی کال دے.
سوال یہ ہے کہ میں سکر سے محمد سعید اتاری بات کر رہا ہوں. یہ امیر سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ عرصے پہلے ابھی ایک ورد بتایا تھا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، 11 مرتبہ دل پر سیدھا ہاتھ رکھ کے فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے. تو اس سے اگر کسی کو دل کا مرض ہے یا دل میں درد یا تکلیف ہے تو وہ صحیح ہو جائے گی. اور اگر وہ اسلامی بھائی جو اس میں مبتلا نہیں، اگر وہ بھی اس کو پڑھیں تو وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے. تو الحمدللہ مجھے تھوڑا کچھ محسوس ہوتا تھا درد میں، تو میں اس کا جب سے ہی میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ احسان مرشد کی نظر ہے کہ میں بالکل تندرست ہو گیا، مطلب وہ تکلیف میری دور ہو گئی
الحمدللہ. یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، میں بھی پڑھتا ہوں یہ. میرے الحمدللہ مجھے دل کا مرض تو نہیں ہے، میں نے مجھے دل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جیسے وہ در کر کے وہ کچھ ہوتا تھا، دھڑکن ایک دم ایک ساتھ کچھ ہو جاتی تھی کبھی کبھی در. تو میں نے جب سے یہ شروع کر دیا ہے اب تقریباً ریگولر، کبھی کبھار انسان بھول جاتا ہے، تو الحمدللہ مجھے اس کے بعد سے نہیں ہوا یہ در کر، تھوڑا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے. الحمدللہ چیک اپ میں نے کرائے ہیں اور میرا الحمدللہ دل کے امراض تو بڑے ڈاکٹر نے کلیئر کیا ہوا کہ تم کو کچھ بھی نہیں ہے، دل کے تعلق سے کچھ نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ ہے بڑا مفید وظیفہ.
ہو سکتا ہے نئے ویورز بھی شامل ہوئے ہوں تو اگر آپ اپنی زبان مبارک سے پھر یہ وظیفہ بتا دیں.
پانچوں نماز جو فرض ہیں، فرض نمازوں کے سلام پھیرتے ہی دل پر ہاتھ رکھ لیں اور اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب 11 مرتبہ پڑھیں
انشاءاللہ.
اور بس پھر یہ اللہم انت السلام جو بھی پڑھنا ہے اب پڑھیں انشاءاللہ، اس کی برکتیں دیکھیں گے. ابھی ماشاءاللہ ہمارے سائیں بھائی نے بتائی نا کہ ان کی دل کی تکلیف جو تھوڑی بہت تھی وہ دور ہو گئی، اللہ محفوظ رکھے، ان کو مزید صحت دے، عافیت دے. اور بھی کسی نے اگر اس طرح کی بہاریں جو ہوتی ہیں نا، مدنی بہاریں، تو آپ ہمیں بھیجا کریں، تو اس سے ہم اگر یہ مدنی چینل پر چلا دیا نا، انہوں نے کوئی بعض ہوا تھی کہ آواز صاف نہیں ہوتی، کوئی پرابلم ہوتا تو یہ نہیں چلا پاتے بےچارے، تو یہ چلائیں گے تو اسے دوسروں کو ترغیب ملتی ہے اور امت کو فائدہ ہوتا ہے، حقا کی دکھیاری امت کو. تو یہ سب پڑھا کریں. خاص کر میں حاجی عمران کو تاکید کروں گا, میں کئی بار سوچا بولوں اس کو بولوں کہ یار تم پڑھا کرو, اے ہمارا سرمایہ ہے حاجی عبدالحبیب,
انشاءاللہ
یہ بھی پڑھا کریں.
آج سے نیت پکی ہوگی انشاءاللہ.
ہاں شروع کر دیں اسے
انشاءاللہ.
آپ لوگ ہمارا سرمایہ ہے دعوت اسلامی کا, تمام اراکین شورا اس کو اپنے اوپر نافذ کر دیں
انشاءاللہ.
دیگر ہمارے کابینات والے یا جتنے بھی ذمہ دار مبلغین بھی اپنے اوپر, اسلامی بہنیں بھی سب اپنے اوپر نافذ کریں اس کو
انشاءاللہ.
گیارہ گیارہ بار پڑھنا ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے
انشاءاللہ.
انشاءاللہ عزوجل. کبھی کبھی بھول بھی جائے آدمی, کوئی بات نہیں, کبھی جلدی ہے کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پڑھتے رہیں. حاجی اظہر ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ پڑھتے ہیں غالباً, اس لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, عادت بنائیے یہ.
حاجی امین,
حاجی امین بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ
ماشاءاللہ.
یہ سب کی عمریں اب ایسی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, پھر بھی مقدر میں تو ہو جائے گا. کسی کو اللہ نہ کرے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وظیفہ ہو جاتا ہے, مطلب مالک کی مرضی, لیکن بہرحال پھر تو کوئی علاج بھی نہیں کرے گا نا یار, ہونا ہوتا ہو جائے گا تو علاج ہی مت کرو. علاج تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, سب کر ہی رہے ہیں.
ایک حضور دل کی بیماری ہے اور ایک ویسے دل میں رنج ملال بے قراری ہے, تو کیا یہ وظیفہ, کیونکہ قرآن پاک کا جو اس میں مفہوم ہے اس میں کام آئے گا انشاءاللہ.
بالکل صحیح ہے, میں یہ شاید کہنے ہی لگا تھا کہ دل میں کوئی ویسے پریشانیاں, وسوسے اور مطلب گندے خیالات, اچھا نہیں چھوڑتے یا بے قراری, بے چینی, گھبراہٹ, انشاءاللہ امید ہے اس سے بھی فائدہ,
انشاءاللہ انشاءاللہ.
تو تندرست بھی اس کو پڑھتا رہے تحفظ کے لیے, پروٹیکشن کے لیے, اور جو بیچارہ مرض میں مبتلا ہو گیا وہ بھی پڑھتا رہے شفا کے لیے, اللہ شفا دینے والا ہے.
یہ قرآن پاک کی آیت ہے سر؟
جی ہاں قرآن کریم کی آیت ہے, اب حوالہ میں بھول گیا ہوں
اس کا ترجمہ.
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک الا من, خبردار خبردار, اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. یہ جو روحانی غذا میوزک کو روح کی غذا بولتے ہیں, اس کا تو کئی بار میں نے رد کیا کہ بھائی تم یہ بولتے ہو, ہمارا قرآن یہ بولتا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. قرآن نے موسیقی کا نہیں بولا ہے, دل روح کی غذا ہے. یہ آیت کا حوالہ بھی آ گیا,
کیا بات ہے.
پارا 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 28.
ماشاءاللہ
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی
محمد. دلوں کی باتیں ہو رہی ہیں, دلوں کی راحت کی باتیں ہو رہی ہیں, سلسلے کا نام بھی دلوں کی راحت ہے. اور اب جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, یہ بھی بس اپنی اپنی کیفیت اور دلوں کی باتیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ایک بڑا ہی ایمان افروز منظر.
باپا کہاں کا قصد ہے؟
انشاءاللہ عز و جل بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضری کے لیے روانگی ہے. کاش کوئی ایسا سید دادا تیار ہو جائے جو میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کھینچتا ہو لے جا کے آتا بھاگے مجرم کو پکڑ کر لایا ہوں. آپ اس کی شفاعت فرما دیں, معاف بھی کر دیں اور جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں اس کو ترکیب بنا دیں. پیران شورا حاجی عمران کی بھی یہی ہے, خواہش کا اظہار کریں مگر اس کو تھوڑا سا فرق ہے ان کی خواہش میں, تو وہ میرے لیے ممکن نہیں. اب مجھ پر کرم ہو جائے کاش.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا یہ وقت تھا اور اس کے بعد حاضری کے لیے
2018.
جی حضور, یہ انسان جب نبی پاک کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضری دینے جائے تو اس کی دل کی کیفیات کیا ہونی چاہیے, کیا اس کو تصورات آنے چاہیے, اس بارے میں رہنمائی ہو جائے, کیونکہ بالکل ایک شاید بہت سارے ناظرین کے لیے ایک نیا انداز ہے. تو یہ کیا بھاگا ہوا مجرم اور یہ کیفیت کے بارے میں کچھ بیان فرمائے.
اقبال عظیم, سید اقبال عظیم نے کہا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. یعنی اپنے آپ کو مجرم تصور کریں, اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ جس بارگاہ میں میں گیا جا رہا ہوں تو معصوم ہے, وہ گناہ نہیں کرتے, نہ کبھی گناہ کیا, نہ وہ گناہ سے ہی معصوم ہے, گناہ نہیں کر سکتے. ان کی بارگاہ میں گناہگار جا رہا ہوں, میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا, نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس. تو یوں مطلب اشعار پڑھتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو, اپنے گناہوں پر شرمندہ اور ان کی شفاعت کی امید پر, ان کی رحمت پر نظریں جماتے ہوئے کہ یہی وہ ہیں جو اپنے دامن میں چھپا کر مجھے رب کی بارگاہ میں سرخرو کروا دیں گے. تو اس طرح مت حاضر ہو, نیچی نگاہیں ہوں, رو لے رونا آئے تو, ورنہ نگاہیں نیچی کر کے رونی صورت بنا کر, مسکینی کی صورت بنا کر عاجزی کے ساتھ حاضری ہو. یہ نہیں اٹھلاتا ہوا کرتا ہوا, بلے جب حاضری کا قصد کرے تو مطلب ہم لوگ تو کیا ہو, ہمارے یہاں مطلب کئی بار ایسا ہوا ہے, پہلے حاضریاں بہت ہوتی تھی, تو ابھی یہاں سے ہماری حاضری کی اب روانگی ہے, تو وہاں سے پھر میں جو کرتا تھا پہلے, اس بار بھی کیا میں نے الحمدللہ, میں اپنے پاس سلائی رکھتا تھا سرمے کی سلائی, وہ سلائی سے میں خاک مدینہ اپنے پاس تھوڑی رکھتا تھا ڈبیا میں یا پلاسٹک کی تھیلی میں, وہ خاک مدینہ آنکھوں میں لگاتا تھا, تھوڑی سی چٹکی سر پہ لگا لی, تھوڑی سی مطلب وہ خاک والے ہاتھ تھوڑے منہ پہ لگا لیا, یعنی ایسا نہیں منہ کرنا ہے کہ جس سے شکل تبدیل ہو جائے, برکت اور اپنی عاجزی کہ ہم ان کی گلی کی خاک کا اتنا احترام کرتے ہیں تو ان کا احترام ہمارے دل میں کتنا ہوگا, ان کی یہ گلی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر یہ کہ نگاہیں نیچی کیے, ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ اشعار پڑھتے ہوئے, نعتیہ اشعار پڑھتے ہوئے, وہ نعتیہ اشعار جو جس میں استغاثہ ہو, فریادیں ہوں, نگاہ کرم کی خیرات مانگنا ہو جن میں, تو اس طرح کا اشعار پڑھتے پڑھتے حاضری تک پہنچتے تھے, تو اس کا بھی اپنا ایک سرور ہوتا تھا. اللہ نصیب کرے, پھر نصیب کرے, پھر نصیب کرے.
حضور اس میں آپ نے ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ سید صاحب جو ہیں وہ اب یہ رسی کھینچ کر جانا, تو اس پہ پیچھے کیا تصور تھا, سید صاحب کیوں اور یہ تصور, اس کی بھی وضاحت ہو جائے.
بیٹے کی تو سورس زیادہ ہوتی ہے نا, سید ہے تو بیٹا نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اولاد, تو اولاد کا ایک اپنا مان ہوتا ہے نا, تو کوئی سید پکڑ کے لے جائے تو کرم کی زیادہ امید.
آپ کو دیکھا گیا ہے کہ سیدوں کے حوالے سے آپ کا ایک الگ ہی انداز ہے, جیسے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو فیضان مدینہ کا افتتاح کرنا ہو یا کسی مسجد کا سنگ بنیاد ہو تو آپ وہاں سیدوں کو قریب بلاتے تھے, جب سالانہ اجتماع میں دعا کا معاملہ ہو تو آپ, حالانکہ بعض اوقات سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے تھے لیکن آپ کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ جو سید صاحبان اور علماء ہیں وہ آگے آ جائیں, اور ابھی بھی آپ نے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے بھی سیدوں کے بارے میں فرمایا, تو یہ خاص سیدوں کے ساتھ تعلق اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا.
جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اولاد سے محبت تو ہوتی ہے نا, اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے, تو سید کا ایک امیج بنا ہوا ہے میرے ذہن میں کہ بیٹا کس کا ہے, میں یہ پسند نہیں کرتا جیسے کہ یہ کہوں کہ جیسے کہ کوئی نقصان پہنچا دیا کسی نے تو فلاں سید نے نقصان پہنچا دیا, میں یہ پھر مجھے مطلب نہیں جمتا نہیں, یا کوئی برائی کی نسبت ہو تو وہ سید کہہ کر برائی کی نسبت کرنا کہ یار وہ فلاں سید سو اینڈ سو میرے پیسے وغیرہ, میرے کو مطلب جمتا نہیں ہے. یہ میں کوئی یہ کہے کہ وہ الیاس کا بیٹا جو ہے نا یہ اس نے اس کو ٹھوسا مار کے خون نکال دیا تو یار مجھے بھی تکلیف ہوگی, جب مجھے تک, حالانکہ یہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ میرے بیٹے نے اس کا منہ توڑ دیا ہے ٹھوسا مار کے, یا نعوذ باللہ گالی نکالی ہے یا پیسے کھا کے بیٹھ گیا میرا بیٹا, مجھے یہ رنج تو ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے, لیکن کوئی یہ کہے گا کہ بھائی الیاس کا بیٹے نہیں کیا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. میں یوں مطلب سوچ کے کہ جب مجھے مزہ نہیں آئے گا تو سید کہہ کر کے سرکار کے بیٹے نے ایسا کیا, سرکار کے بیٹے نے وہ کیا, سرکار کے بیٹے نے یوں کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ جم نہیں رہا, مطلب مزہ نہیں آتا اس میں, یہ نہ کہا جائے. پھر الگ سے جیسے کہ وہ ایک بار ایاز نے, ایاز کے بیٹے کو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے بلایا, اے ایاز کے بیٹے, تو وہ رنجیدہ ہو گیا ایاز کا بیٹا, اور اپنے والد صاحب سے جا کے بات بھی کی کہ مجھے یوں کہا, ویسے تو میرا نام بڑا مطلب احترام سے لیتے تھے, مطلب بڑا وہ اچھی طرح بلاتے تھے, یہ تو محمود غزنوی نے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایاز غلام تیرن کے, کہ بیٹے کو معاف کر دے, کوئی خطا ہو گئی ہے, یہ ایسا ایسا ہوا. تو محمود غزنوی نے بولا کہ بات یہ نہیں ہے, خطا ان کی نہیں تھی, میں نے جب بھی تمہارے بیٹے کا نام لیا نا, تمہارے بیٹے کا نام چونکہ احمد ہے, تو کبھی بے وضو میں نے تمہارے بیٹے کا نام نہیں لیا, تو یوں میں احترام سے اس کو بلاتا تھا. اور جس وقت میں نے اے ایاز کے بیٹے یہ کہا نا, اے ابن ایاز, اس وقت میرا وضو نہیں تھا. تو یہ عشق کے رنگ جو ہے نا, یہ جدا جدا ہے, اپنا اپنا انداز ہے. اس لیے وہ بس نسبت ہے لفظ احمد کو, تو اس لیے وہ بے وضو نام نہیں لیتے تھے, حالانکہ جائز ہے بے وضو نام لینا, ان کا عشق تھا. یہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. سیدوں کے تعلق سے بس ایک دل میں ایک ڈر خوف سا ہے کہ یار یہ اپنے کو نہ بلاؤ, ان کے والد محترم اگر ناراض ہو گئے, کچھ دل میں لے لیا ہمارے تعلق سے کہ اس نے میرے بیٹے کو یوں بولا, تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. سرکار کریم ہے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ ہم کو ہمارا جو ہے نا عشق, یہ ہم کو ایسا کرنے نہیں دیتا. ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے, سیدوں کا ادب, اور سیدوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا اپنا کردار بنائے کہ کوئی کیوں کہے کہ فلاں سید ہے شاعر, کہے کیوں کہ زبان نہ کٹ جائے اس کی, کہ سید کہہ کر اس کو برا بول رہا ہے. تو یہ دونوں طرف سے میں, چونکہ وہ سادات کرام ان کو بھی نیکی کی دعوت تو دینی ہے نا, ان کے نانا جان کی سنتیں تو ہم بتاتے ہیں, تو اس لیے ان کو بھی ایسا رہنا چاہیے کہ کوئی سید کہہ کر بولے نہیں کچھ سیدوں کو, ورنہ لوگ تو بولتے ہیں آج کل کے سید اس یار, سب بولتے ہیں دیکھے یار سید, نعوذ باللہ, بہت بڑی بے باقی ہے. آج کل بولے سواں رشتہ ہے سید کا, ہزارواں رشتہ ہے, لیکن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا. اعلی حضرت سے سیکھا ہم نے سیدوں کا ادب. اعلی حضرت فرماتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا, بچا, بچا نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو بچے قیامت تک جو ہوتے رہیں گے, یہ سب کو اعلیٰ حضرت نے نور, بچہ بچہ نور کا قرار دیا ہے. تو کتنی دوری ہو لیکن بہرحال نسبت تو باقی ہے. اللہ پاک بس ہم کو عاشق رسول بنا دے, جب عاشق رسول بن جائیں گے تو نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوگی. اب مدینہ کی مٹی اور کنکر سے تو ہم محبت کریں, مدینہ والے کی اولاد کو ہم جھاڑتے رہے ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ مدینہ کی مٹی کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, لیکن مدینہ کی مٹی کی فضیلت سید سے تو نہیں بڑھ سکتی نا, سید تو بدن کا ٹکڑا ہے, اس کی تو کروڑوں گنا اہمیت ہے سید کی, جو واقعی سید ہے, اہل بیت ہے, اس کی تو شان ہی الگ ہے نا. تو اس کے بارے میں تو بہرحال یہ کہ بہت ڈر ڈر کے آدمی زبان کھولے, بہتر سے بہترین الفاظ استعمال کرنا چاہیے.
ماشاءاللہ. ابھی امیر سنت نے جیسے بتایا تھا کہ وہ سرما کی سلائی آپ ساتھ رکھتے تھے اور خاک مدینہ, آئیے اس کا منظر دیکھتے ہیں.
الحمدللہ.
جی منظر
شروع سے دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب یہ بھی سمجھے کہ بس روزہ پاک کی طرف.
ماشاءاللہ یہ تمام جو اسلام آباد ساتھ تھے سب کو امیر علیہ سنت نے سعادت بخشی تھی کہ سب کو اپنے ہاتھوں سے یہ خاک مدینہ آنکھوں میں لگائی تھی.
دیوانوں کے منہ میں پانی آتا ہوگا کہ کاش ہم بھی لگواتے خاک مدینہ آنکھوں میں.
کاش اللہ پاک یہ دن پھر دیکھنا نصیب
اللہ کرے
پھر حاضری نصیب ہو جائے.
پہلے تو وہ نہیں لاٹ کے لاٹ ہم چل مدینہ کا قافلہ جاتا تھا تو سب لگواتے تھے کم و بیش. استعمال بھی بہنیں جا رہی ہے مجبوری ہے باقی عیسائی بھائی جو ہمارے قافلے کے لگاتے تھے آنکھوں میں جان جان جب جب موقع ملا. الحمدللہ
بدن پر ہے
مطلب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھی دل میں تکلیف ہوتی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے کیونکہ اسلامی بھائی نے مجھے باپا کے مدنی مذاکرے سن کے بتایا کہ یہ 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں تو درد ختم ہو جائے گا. تو الحمدللہ میرا دل میں جو تکلیف ہوتی تھی چمک ہوتی تھی وہ الحمدللہ ختم ہو چکی ہے. اور جب بھی ابھی ریسنٹلی ہوئی اس کو پڑھ کے میں نے دم کیا تو وہ اس وقت ختم ہو گئی الحمدللہ.
دم کرنا بھی ضروری نہیں ہے, کر دے تو بھی حرج نہیں ہے, خالی پڑھنا ہے بس. دم بھی کر دیں تو تب بھی صحیح ہے.
پیارے میرے لیے سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے اور ابھی مدنی بہاروں کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اپنی مدنی بہاریں ریکارڈ کروا دیا کریں, تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دو بیٹے جو بالکل سی پی چائلڈ ہیں اور اسپیشل چلڈرن ہیں چلتے پھرتے نہیں ہیں. میں میرے لیے سنت کے پاس حاضر ہوا کچھ عرصہ پہلے اور آپ سے عرض کی کہ میرے بچے ٹھیک نہیں ہیں, آپ ان کے لیے دعا فرما دیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ عزوجل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مجھے نارمل اولاد عطا فرمائے. میرے لیے سنت نے مجھے ایک تعویذ عطا فرما دیا تھا. الحمدللہ عزوجل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سنت کے تعویذ کی برکت سے اللہ عزوجل نے مجھے ایک نارمل بیٹی عطا فرمائی ہے جو الحمدللہ چلتی پھرتی بھی ہے اور باتیں بھی کرتی ہے. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ فرمائیں کہ وہ عالمہ بنے اور دعوت اسلامی کی مخلص مبلغہ بن جائے.
ماشاءاللہ آمین. اللہ کرے عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ مفتیہ دعوت اسلامی کی مخلص باعمل مبلغہ بنے. ماشاءاللہ الحمدللہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کیا کریں.
میرا نام آمینہ ہے, میں باب المدینہ کراچی ریشو لائن سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جو کرونا وائرس سے حفاظت کا تعویذ بنایا ہے تو اس میں عبدالحبیب بھائی, نگران شورا اور جو آپ کے قریبی لوگ ہیں آپ نے کیا ان کے لیے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو میری طرف سے ان کو مبارک بات ہو کہ وہ آپ سے اتنے قریبی ہیں.
انہوں نے مجھ سے کہا نہیں ہے تو جو پہلا جو بنایا تھا نا میں نے دو تعویذ ہاتھ سے جن کی تصویریں چلائی ہیں تو وہ میری ایک نواسی نے پیغام بہت جلدی دے دیا تھا کہ یہ مجھے دے دو تو بہرحال یہ ان کو دے دیا ہے. بنانے میں ذرا وقت بھی لگتا ہے
تو یہ شاید اس لیے بھی ہو سکتا ہے, اپنے اس انسان رکھتا ہے کہ کہاں تکلیف دیں گے. یہ
میں نے فیضان مدینہ سے تعویذات جو اوراد اطہریہ کا اسٹال ہے جو ہمارا مکتب ہے وہاں سے یہیں سے میں نے منگوا لیے تھے پورے گھر والوں کے لیے الحمد للہ.
ہزار وہ لکھ کر ایک ہر ایک کو دینا آسان نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. گزشتہ اتوار مدنی غالباً اتوار کو یہ سوال ہوا تھا, سوال نمبر ایک, بحری یعنی پانی کی ٹڈی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جواب, مچھلی کی ناک سے نکلتی ہے, کوئی مخصوص مچھلی کی ناک سے. سوال نمبر دو, بخاری شریف شرح تفہیم البخاری کس بزرگ نے لکھی؟ جواب, علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ. سوال نمبر تین, سیرت الجنان لکھنے کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ جواب, مکہ پاک سے. لیکن یہ پتہ نہیں وضاحت کی یا نہیں کی میں نے, وہ مفتی فاروق صاحب نے لکھنا شروع کیا تھا, اور پھر یہ وہ جو مکہ شریف میں لکھی تھی وہ اسی کو کنٹینیو نہیں کیا ہے, پھر نئے سرے سے مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب نے لکھنی شروع کی. سیرت الجنان یہ وہ ہے, وہ تو مطلب کچھ پھر انہوں نے کچھ پارے کیے تھے, اب یاد نہیں, پتہ نہیں اس کا پھر کیا ہوا,
کنٹینیو نہیں ہوا, وہ
کنٹینیو نہیں تھی, یہ نئی
انداز ہے, وہ چیزیں نہیں کنٹینیو ہوئی, یہ نئے سرے سے ہی
زیادہ کا ہوا, صرف نام وہ ہے,
نام وہی ہے
مکہ شریف والا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, نمبر ایک بنت سید حسن کراچی, بنت سرور اتاریہ کراچی, بنت حاجی اقبال اتاریہ کوٹ غلام محمد, محمد عامر مشتاق اتاری جنگ, بنت ذوالفقار علی لاہور, بنت ناصر اتاریہ گجران والا, انس اتاری حیدرآباد, محمد لطیف خوشاب, بنت یعقوب اتاریہ اکاڑا, بنت امین اتاریہ حیدرآباد, بلال اتاری اسلام آباد, معوض رضا قادری راول پنڈی, ام عون توبہ, بنت سلمان اتاریہ حیدرآباد, محمد کاشف عطاری، محمد احمد رضا عطاریہ، ام احمد رضا عطاریہ کراچی، بنت حنیف لاہور، بنت ابراہیم شاہ عطاری کراچی، عبد الوحید عطاری لاہور، بنت جاوید اقبال مامو کانچن، ہمشیرہ محمد اکرم عطاری، بنت گلزار ٹیکسلا، بنت راشد عطاریہ میرپور خاص، محمد اشفاق عطاری، حسن رضا کراچی، بنت ریاض ٹیکسلا، بنت احمد رضا عطاریہ شہداد پور، محمد عظیم رضا عطاری کراچی لاہور، محمد عظیم رضا عطاری لاہور، اویس منیب عطاری فیصل آباد، بنت فاروق کراچی، ام عابس رضا عطاریہ کراچی، ام معاویہ عمر خیل چشمہ، بنت غلام فرید، بنت عبدالغفار عطاریہ بورے والا، بنت علی عطاریہ ویاری، خواجہ زین قادری جتوئی، بنت وحید عطاریہ ویاری، بنت بشیر خانوال، بنت عبد الرحمن بورے والا، بنت شوکت عطاریہ حیدرآباد، بنت سعید احمد عطاریہ لاہور، عبد الوکیل عطاری کراچی، بنت عبد المجید عطاریہ واکیٹ، بنت خدا بخش عطاریہ میرپور خاص، سفیان رضا کراچی، جاوید چشتی عطاری کراچی، ارسلان عطاری ٹیکسلا، بنت اسماعیل عطاریہ کشمیر، ام فیضان راول پنڈی، قرآن اندازی میں نکلنے والا نام، بنت سید حسن کراچی، ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات، یہ کل آپ کو جواب دینا ہے 8 بجے تک، یعنی ہفتے کو 8 بجے تک جواب پہنچ جائے ٹیکسٹ میں۔ اسلامی بہن اپنا محرم، اپنے محرم کا نام اور نمبر بھی لکھیں، اسلامی بہن اپنا، ہاں اسلامی بہن اپنے محرم کا نام اور نمبر لکھے، مگر اپنا نام لکھنے کے بجائے صرف کنیت لکھے، مثلا ام فلاں یا بنت فلاں۔ سوال نمبر 1، اس پانی کا نام بتائیے جسے پینے والے کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سوال نمبر 2، ان بزرگ کا نام بتائیے جن کی قبر 77 سال بعد کھلی لیکن ان کا بدن تر و تازہ اور سلامت تھا۔ سوال نمبر 3، قربانی کے مسائل بہار شریعت کے کس حصے میں ہیں، کس حصے میں ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افسوسناک اطلاع ہی ہے کہ مشہور مالکی عالم دین حضرت شیخ محمد علوی مالکی رحمت اللہ علیہ کی دیوا اور ڈاکٹر سید اور ڈاکٹر احمد بن محمد بن علوی مالکی کی والدہ محترمہ رضیہ بنت عبد الرحیم رضوان 8 ذوالقعدۃ الحرام 1441 ہجری کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سید عبداللہ بن محمد بن علوی مالکی، علوی بن محمد بن علوی مالکی، علی بن محمد بن علوی مالکی، حسن بن محمد بن علوی مالکی، حسین بن محمد بن علوی مالکی سمیت تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ کو غریق رحمت فرما، یا اللہ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، الہ العالمین ان کی قبر جنت کا باغ بنے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے، الہ العالمین ان کی قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے، مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں سیدہ کائنات شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پڑوس نصیب فرما، تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ یا اللہ میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے اپنے کرم کے شاہ نشان ان کا حضرت عطا فرمائیے سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمیت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما اور مرحومہ رضیہ بنت عبد الرحیم رضوان سمیت ساری امت کو عنایت فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, الہ العالمین ہماری خطائیں معاف کر دے, الہ العالمین ہمیں بے حساب بخش دے, ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جا. جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ کرونا وائرس کی وبا دنیا سے ختم ہو جائے, کرونا کے مریض ٹھیک ہو جائیں, کرونا کے مرض میں جو مسلمان انتقال کر گئے بے حساب بخشے جائیں, ان کے سوگواروں کو صبر آ جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آئیے کچھ سناتا ہوں آپ کو. کو بھی میں نے عرض کیا تھا درد مدینہ بیان, تو درد مدینہ یہ بیان کا میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سی جھلک سنائی ہے, اور یہ گلزار حبیب مسجد میں بیان ہوا تھا, اور یہ دعوت اسلامی امیر سنت کی ویب سائٹ ہے www.ilyasqadri.com. تو اس پر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ درد مدینہ بیان ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گا, اسے ضرور سنیے گا.
کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود, غیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود, شافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, شافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پا چاند سا, وہ کب پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
ألا بذكر الله تطمئن قلوب. سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں.